رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقصب. ثم الرضان ببكر وأن أمرا وأن علي وأن عثمان ذي الكرم. مولا سل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بحمد اللہ تعالی حسب سابق اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے بزم علم و دانش کی یہ کاوش پھر بارآور ہوئی اور 13 سال قبل اس مبارک محلے میں اہل سنت و جماعت کا ترجمان عنوان 4 یار کے حوالے سے ہمارے بزم علم و دانش کے بچوں نے اور دوستوں نے اور بزرگوں نے اس موضوع سے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ذہنوں کے اندر ان نظریاتی ضروری موضوع کی یاداوری کے لیے، اس کی تازگی کے لیے، اس کی بیداری کے لیے اور ہماری آنے والی یوتھ اور نوجوانوں کو جو سرمایہ ہے اہل سنت کا، جو معمار اہل سنت کا، جو مستقبل ہے اہل سنت کا، ان بچوں کو عقائد اہل سنت سے جو تسلسل کے ساتھ دور صحابہ سے لے کر آج تک چلا آیا، اپنی اس یوتھ، اپنے ان بچوں کو ان مبارک عقائد سے آگاہ کرنے کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے یہ ضرورت محسوس کرتے ہوئے یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جس کا کوئی بھی مقصد ذاتی منفعت یا دنیاوی سیاست نہیں، بلکہ محض تعلیم ہے، تربیت ہے کہ ہم اہل سنت ہیں تو اہل سنت و جماعت کن کو کہا جاتا ہے اور ان ہستیوں سے متعلق اہل سنت و جماعت اپنا تسلسل، اپنا سلسلہ، اپنا سبق جو قرآن و سنت سے اور اجماع امت سے ماخوذ ہے وہ کیا رکھتی ہے. اسی عنوان سے حق 4 یار کانفرنس کی بحمد اللہ تعالی یہ سالانہ 13ویں نشست ہے، یعنی آج سے 12 سال پہلے اور یہ 13واں سال ہے جو تسلسل کے ساتھ بحمد اللہ تعالی منعقد کیا گیا. بزم علم دانش کے چند پروگرامز میں ایک تو یہ خاص عقیدے کا پروگرام جو صحابہ و اہل بیت جو امت کے پہلے راوی ہیں اور اسلام کی چھت کے ستون ہیں، ان کو کمزور کرنا لوگوں کی نظر میں اسلام کو کمزور کرنا ہے، تو لہذا صحابہ اکرام اہل بیت عظام کا مرتبہ اور مقام جو قرآن مجید میں مضبوط انداز میں ذکر کیا گیا، جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ اور آخری سانس تک اسلام کی چھت کے نیچے رہوں، رب کی رضا کی چھتری کے نیچے رہوں، تو وہ رب کی رضا کی چھتری اور اسلام کی چھت جن پلروں پر رکھی ہوئی ہے وہ چار یار ہیں. یہی بد مذہبوں کے درمیان اور اہل سنت کے درمیان 1200 سال سے زیادہ سے معرکۃ الآرا رہا، اور بحمد اللہ تعالی یہ چار یاروں کی محبتیں تھی جنہوں نے زندگیوں کو بے وفائی کے چنگل سے نکال کر اللہ کی رضا اور جنتوں کا مستحق کیا. جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج جن کے گنبد آسمانوں سے اونچے جا رہے ہیں، ان اولیاء کی کرامت کی سب سے بڑی کرامت چار یار سے وفاداری تھی. میرے دوست بزرگوں، درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بزم علم و دانش کی ایک دوسری کڑی ہے کہ جس میں عملی طور پر، تعلیمی طور پر، احکامی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ کے ذریعے جو ہم تک دین پہنچا اس کی عملی شکل عبادات ہو، احکام ہو، معاملات ہو، اخلاق ہو، معاشرت ہو، یہ جو پوری زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، بزم علم و دانش کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ ماہانہ جو تقریباً 400 سے زیادہ پروگرام بحمد اللہ تعالی ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہر ماہ منعقد کیا جاتا ہے، اور عقائد کے ساتھ ساتھ اعمال اور اخلاق کی تربیت بھی قرآن و سنت سے حاصل کی جاتی ہے. میں بزم علم دانش کے تمام نوجوانوں کو اور ان کی انتھک محنت پر میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ اس کا بہترین اجر ان کو عطا فرمائے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو عطا فرمائے، اور جو اس مشن میں ان کے ساتھ دست و بازو بن کر افرادی طور پر، مالی طور پر، مشورے کے طور پر، محبت کے طور پر بزم علم دانش کے ان دوستوں کے ساتھ اہل سنت و جماعت کے اس پیغام کو نشر اور عام کرنے کے لیے چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام حلقہ احباب کو دار ان کی خوشیاں عطا فرمائے. میں مشکور ہوں اہل محلہ کا، بحمد اللہ تعالی جس محلے کی آغوش میں ہم جمع ہیں، یہ اہل محبت اور مضبوط اہل سنت اور عاشقان صحابہ و اہل بیت کا مرکز ہے، عاشقان اولیاء کا مرکز ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں گھروں میں سننے والی میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں اور میرے بزرگ، جن کی دعاؤں سے اور جن کے تعاون سے بحمد اللہ تعالی اس محلے میں اور ان مکانات کے آغوش میں یہ 13ویں سالانہ حق چار یار کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین ہماری بیٹیوں کو کے نصیب اچھے فرمائے، ہماری بہنوں، ہماری ماؤں کو اللہ صحت دے، ہمارے بزرگوں کو صحت دے، اس محلے پر اللہ اس ذکر کی کامل برکتیں اتارے، اور جو جائز مرادیں ہیں اللہ رب العالمین مستجاب فرمائے، اور ان نیک ہستیوں کے صدقے تمام عالم اسلام پر اللہ رب العالمین جل وعلا اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. اس تمہیدی گفتگو کے بعد اور تقاضا حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے بعد حق چار یار کانفرنس کے انعقاد کے اسباب کو ذکر کرنے کے بعد، میرے دوست و بزرگوں وقت مختصر ہے، کسی طوالت کی گنجائش نہیں ہمارے پاس کہ کوئی تفصیلی گفتگو کی جائے، لیکن آپ سارے اہل محبت ہیں، اہل سننا ہیں، عقائد اور عقیدے کی بنیادوں کو روزمرہ جن مشائخ سے آپ وابستہ ہیں، جن تنظیمات سے آپ وابستہ ہیں، جن بزرگوں سے وابستہ ہیں، آپ کے والدین، آپ کے عز و اقارب اہل سنت و جماعت کے اس نظریے کو پہم مسلسل بیان کرتے رہتے ہیں، آج اسی بنیادی سبق کی یاد آوری جس کو بار بار پڑھنا یاد رکھنا بھی ہے اور رب کی رحمت اور فضل کو پانا بھی ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میرے دوست و بزرگوں، یہ موضوع ایک وظیفہ بھی ہے، یہ موضوع ایک رحمت بھی ہے، یہ عنوان جنت میں لے جانے کا کی سند بھی ہے، اور دنیا میں اللہ کا نیک بندہ اور وفادار بننے کی ضمانت بھی موضوع حق چار یار ہے. اس کی بنیاد کو میں اگر قرآن و سنت پڑھوں تو پوری رات گزر جائے،
میں نے ان تمام قرآنی آیات کا اور احادیث طیبہ کا خلاصہ آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ یہ موضوع اس قدر ضروری ہے کہ اسلام کی بنیادی چھت کے یہ ستون ہے. ان ہستیوں سے جتنی آپ کی مضبوطی ہوگی اور جتنا آپ کا تعلق ہوگا, جتنا ان ہستیوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوگا, اتنا آپ کا دین مضبوط ہو جائے گا, اتنا آپ کا اسلام مضبوط ہوگا, اتنا آپ کی آخرت مضبوط ہوگی. لہذا کوئی رسمی گفتگو نہیں, ایسے نہیں کہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال میں اس موضوع کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. میں نے جیسے عرض کیا کہ آج یہ موضوع ہمارے ایمان, ہمارے دین اور رب کو راضی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا سب سے بڑا وظیفہ ہے. چہرے پر اجنبیت مت لائیے, میں گفتگو شروع کر چکا ہوں. ایک دو بندے کے چہرے پر بھی ہوتی ہے تو ہمارا دل دکھتا ہے کہ اتنا وقت وہ دے رہے ہیں تو ان چہرے پر حاضری نہیں ہے. تو غور کیجئے, کثرت مشاغل اور مصروفیت کی وجہ سے میری آواز میں کچھ اضمحلال ہے, لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ تک اس تھوڑے سے وقت کے اندر بنیادی باتیں جو میرے اور آپ کی آخرت کو سنوارنے کے لیے ضروری اور لازم ہے ذکر کروں. میں نے عرض کیا کہ یہ موضوع حق چار یار, چار یاروں کی باتیں ایک وظیفہ بھی ہے, رحمت بھی ہے, دنیا و آخرت کے اندر اللہ کی نعمت اور اللہ کی رضا, شادمانی, کامیابی, خوشیوں کو پانے کا سب سے بڑا وظیفہ بھی ہے. وہیں پر یہ چار ستون اسلام کے ستون ہیں. اس کو جس نے, جو اسلام کا دشمن ہوتا ہے وہ ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کی نظر میں. ان کو کون کمزور کر سکتا ہے؟ بڑی بڑی ریاست لے کر کالے بیٹھے لیکن کچھ نہیں کر پائے, ان کو کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ قرآن ان کی سب سے بڑی تائید ہے نا. اللہ کی تائید جس کے ساتھ ہو اور قرآن قیامت تک موجود ہو, جن صحابہ کی اہمیت اور مقام کو بیان کیا ہے, تو جماعت کا گروہ بھی جمع ہو جائے, قلت اور کثرت, ان کا غلبہ ہم پر ہو سکتا ہے. صحابہ کے مرتبے کی کمزوری کے لیے نہیں, ہماری آزمائش کے لیے کہ دیکھا جائے کہ کون جھٹا دے کر ان کو مانتا ہے اور کون اللہ کے لیے ان کو مانتا ہے.
سبحان اللہ.
مومن وہ ہوتا ہے جو نظریے کو اکثریت سے نہیں لیتا. اکثریت خدا کا فضل ضرور ہے, لیکن وہ تنہا بھی ہو تو حق بات کہنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ نہیں کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے, فلاں کیا کہہ رہا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو گنبدوں کے اندر ہے وہ کیا کہتے تھے. کیونکہ سواد اعظم جو ہمارا ماضی, ہمارا دین ہے, نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین, یہ کیا کہتے تھے. تو میرے دوستو, جس طرح ان شخصیت کے لیے کمزور بات کرنا دین کے ساتھ کھلی دشمنی ہے, دین کے ساتھ بڑی غداری ہے, اور ان کے دن منانا, ان کی تعریف کرنا, ان کی محبت, ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کے مقام سے خود بھی آشنا ہونا اور اپنی یوتھ اور اپنے بچوں, اپنی جنریشن کو بتانا, میرے دوستو بزرگوں, یہ دین کی وفاداریوں میں سب سے بڑی وفاداری ہے. میں یہ جو باتیں کہتے جا رہا ہوں اس کے پیچھے قرآن کریم کی آیات ہیں, جس کا مضمون اور خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سرکار کریم نے گویا کہ اپنی امت کی ٹھوڑی پکڑ کر, ایسے سمجھے آپ جیسے شفیق باپ اپنے بچے کی ٹھوڑی پکڑ کر کہتا ہے بیٹا یہ کام نہ کرنا, یہ کرنا. تو حضور نے فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی, حیا کرنا میرے صحابہ کے بارے میں, کچھ لحاظ کرنا میرے صحابہ کے بارے میں. اللہ 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 تین دفعہ کہا خدا کے واسطے, کچھ لحاظ کرنا میرا, اور میرا لحاظ جب ہوگا جو میرے صحابہ کے لیے حیا کرنا. فرما لا تتخذہم غرضا من بعد, مجھے مزار میں رکھنے کے بعد ان کے ساتھ زبانیں نہ چلانا, میرے مزار مقدسہ میں جانے کے بعد ان کو ترچھی نظر سے نہ دیکھنا, میرے بعد میرے صحابہ کے لیے تنقید, خصیص, گھٹیا باتیں نہ کرنا. کیوں؟ تو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے. تو فرما فمن احبہم فبحبی احبہم, جو میرا چاہنے والا ہوگا وہ میرے صحابہ کا چاہنے والا ہوگا. بلکہ اس کو یوں بتائیں کہ فمن احبہم, جو ان میرے محبوب صحابہ کا ادب کرے گا, ادب نہیں محبت کرے گا, اور محبت ادب کچھ نہیں, ادب نتیجہ ہے محبت کا حقیقی. حضور کیا کہتے ہیں؟ اللہ میری بیٹیاں بہنیں مائیں سنیں, لحاظ حضور نے حیا دی, تھوڑا لحاظ کرو میرا. اللہ 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 فی اصحابی, کچھ خدا کے واسطے حیا کرو، کچھ خدا کے واسطے شرم کرو، کچھ اللہ کی ذات کا لحاظ کرو. فمفی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوا غردا من بعدی، میرے مزار میں جانے کے بعد ان کے ساتھ دشمنیاں نہ کر لینا، ان پر زبانیں نہ چلانا، ان کے لیے تنقید کے تیر نہ لگانا، گھٹیا جملے نہ بولنا، ایسی بات نہ کرنا، ایسی کتاب نہ لکھنا، ایسی بولی نہ بولنا جس سے میری امت کے دل سے میرے صحابہ کا احترام نکل جائے. فرمائے فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے لاڑ پیار کرے گا دراصل وہ مجھ سے پیار کرتا تھا. ومن ابغضہم فبغضی ابغضہم، جو ان سے چڑے گا، ان سے نفرت کرے گا، ان کی تعریف کے لیے بہانہ کرے گا، نکڑ پر بیٹھ کر لوگوں کو پکڑ کر ان کے خلاف غلط مس گائڈ کرے گا. فرما فمن ابغضہم فبغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا دراصل وہ جھوٹا کلمہ ظاہری پڑھ رہا ہے، دراصل وہ مجھ مصطفیٰ سے چڑھتا تھا اس لیے میرے محبوب صحابہ سے چڑھتا ہے. تو بتاؤ کتنی ضروری بات ہے.
لیکن میرے دوستو بزرگوں، اس حقیقت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آج اس ذکر کی ضرورت اور زیادہ بڑھ گئی. طرح طرح کی بولیاں، طرح طرح کی باتیں، جہاں سوشل میڈیا نے ترقی کی، خیر کو پھیلایا، وہاں سمندر کی مثال ایسی ہے کہ وہ جہاں اپنے اندر جواہر رکھتا ہے وہ کنارے پر کچرا بھی پھینکتا ہے. تو سوشل میڈیا کی جہاں ترقیاں اور بھلائیاں ہیں کہ پوری اپروچ علم و دانش کی ہاتھ میں آ چکی ہے، سہولیات ہاتھ میں آ چکی ہیں، چاہیے تاکہ اس سہولیات کو لے کر ترقی کے سفر کو اور تیز کیا جاتا. لیکن اس کے منفی رجحانات یہ ہے کہ جس کے دل میں جو آتا ہے کومنٹس کر دیتا ہے، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ اپنی خود ایک کائنات بنا لیتا ہے، خود ایک پیج بنا پر اس پر جو جو بک بک کرتا ہے. لہذا اب علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت اور آپ جیسے روشن چہرے والے سنیوں کی ذمہ داری بڑھ گئی. سونا سنیوں قبر میں ہے، آرام قبر میں کرنا ہے، یہاں کام کرنا ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. اپنے لیے تو جانور بھی جیتا ہے سنیوں، مومن وہ ہے سرکار کا غلام جو خود کے لیے بھی جیے اور اپنے بھائی کے لیے بھی جیے. ہمارا یہ مقصد کسی پر تنقید نہیں، تردید نہیں، شوق رکھتا ہے تو سامنے بیٹھنے تیار ہیں ہم اس کے، لیکن یہ بات تعلیم کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے، دعوت کے لیے ہے، پیغام کے لیے ہے اور دعوت انصاف کے لیے ہے کہ ابھی روح کا پرندہ بدن میں پھڑ پڑا رہا ہے، ان سے نہ لڑنا جن سے یزید لڑ کر ہار چکا، ابو جہل لڑ کر ہار چکا، خدا نے ان کی پشت پر اپنی تائید کا ہاتھ رکھا ہے. تو لہذا کامیاب وہی ہو گئے، کربلا نے بتا دیا، بدر نے بتا دیا، حنین نے بتا دیا، خندق نے بتا دیا. تو جس کی کامیابی بتا دی گئی اور بیان کر دی گئی قدرت کی زبان سے، انہی کے ساتھ رہنا ہے اور اپنے بچے، اپنے دوستے، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، عز و اقارب تک اس خوشبو کے پیغام کو بیان کرنا ہے. اس لیے کہ اس وقت کرونا سے زیادہ اللہ اس مرض سے بچائے، بڑا مرض بغض صحابہ آیا ہے. بغض صحابہ کیونکہ صحابہ میں اہل بیت شامل ہیں. اب یہ کہیں گے آپ نے اہل بیت کا نام نہ لیا، میں نے کہا یہ بھی تمہارا فتنہ ہے، یہی تو اس لیے تو ہم کانفرنس کر رہے ہیں، یہی تمہاری سازش ہے، تم سامری ہو، یہی تمہاری سازش ہے. کیا صحابہ کا نام کہنے سے اہل بیت بار ہو جاتے ہیں؟ تو یہ گندگی ذہن میں آئی کیوں؟ اس لیے کہ تو ہے کس کا، گھسا ہوا کہاں پر ہے. لہذا آج کا یہ اجتماع ایسی بھونڈی بولی کو مسترد کرتا ہے
کہ نام صحابہ کا لیا جائے تو کہہ دیا جاتا ہے جناب اس نے تو اہل بیت کا نام نہیں لیا،
یہ سازش ہے، یہ سازش ہے. ابھی اس بچے نے ایک منقبت کے جملے پڑے آپ کے سامنے کہ کالے سن لے اور کالے کے ترجمان تو بھی سن لے کہ چار یار والے علی سے چڑھتے نہیں ہیں. بولے سبحان اللہ. لہذا میرے بچوں، ٹینشن نہیں لینا، روب نہیں لینا، یہ دھوکہ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، اس کی حقیقت کچھ نہیں. صحابہ کہہ کر اہل بیت بھی شامل ہیں. جو جیسا گندا ہوتا ہے وہ ویسا سمجھتا ہے. حق چار یار کی بات کر کے اس میں مولا مرتضیٰ کے ساتھ ساری اہل بیت شامل ہیں،
کیونکہ اہل بیت کا یہ سلسلہ آخر میں بتاؤں گا. سرکار امام علی رضا، امام نقی، امام تقی تک اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پوری زندگی یہی نعرہ لگایا کہ ابو بکر ابو بکر ہے، عمر عمر ہے، عثمان عثمان ہے. تو لہذا اس میں آپ نے کوئی پریشان نہیں ہونا کہ یہ کہہ رہا ہے شاہ صاحب کہ ہم نے صحابہ کا نام لیا اہل بیت کا نہیں. تو میں نے کہا وہ تو چور ہے، اس کے کسی بھی فریب کو قبول نہیں کرنا، اس لیے کہ آل بول کر صحابہ بھی شامل ہے اور صحابہ بول کر اہل بیت بھی شامل ہے. یہ آج کی بات نہیں، کسی میں ذوق ہے تو بیٹھے ہمارے سامنے. یہ لفظوں کی اپنی مانی، اپنی منمانی ایرانی تفسیر نہیں چلے گی، اہل سنت کی تفسیر چلے گی. سنی ہے تو سنی لہجہ بیان کرے گا، سنی ہے تو سنی ریسورس لائے گا، سنی ہے تو سنی ماخذ لائے گا، سنی ہے تو سنیت کے ورک فریم میں رہ کر بات کرے گا. اس سے ہٹ کر ایرانی گفتگو کرے گا تو ہم کہیں گے یہ کٹی پتنگ ہے. ہم سنی ہیں، اسی مزاج کو رکھتے ہیں جو اہل سنت کا ہے. بس
تیری بولی اگر اہل سنت کے دائرے سے نکلے گی اس کے جواب دینے کے ہم پابند نہیں ہیں، کیونکہ ہم خطاب سنیوں سے کر رہے ہیں. کوئی مناظرہ تو نہیں کر رہے کہ وہاں کی بات بلا کر سارے اہل سنت بیٹھے ہیں. تو خالص اہل سنت کا جو ورک فریم ہے، لب و لہجہ ہے، اور اہل سنت کی کہ جو بنیادی پرنسپل ہیں اور ٹرمینالوجی ہے وہ کیا ہے، وہ حق چار یار کہنا، صحابہ کہہ کر اہل بیت بھی مراد ہے، آل کہہ کر صحابہ بھی. لہذا میرے دوستوں میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تمہید لمبی نہ ہو جائے، لیکن آج اس کی ضرورت بہت زیادہ پڑ گئی، کیونکہ صحابہ کا نام لے کر، غوث اعظم کا نام لے کر، غریب نواز کا نام لے کر، قادریت کا لیبل لگا کر، جبکہ یہ ساری علامتیں حق کی علامت تھی، لیکن پاکٹ مار آپ کے پاس ہنس کے بات کر کے آپ کا اعتماد لیتا ہے اور پھر جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے. ان عقیدوں کے ظالموں نے خود کو قادری کہا، چشتی کہا، نقشبندی کہا، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، ساری چیزیں صرف حقانیت کے یہ سارے معیار یوز کیے آپ کا اعتماد جیتنے کے لیے.
توجہ ہے،
آپ کا اعتماد. آپ نے کہا جی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے پیر صاحب تو قادری ہے، پیر صاحب تو چشتی ہے، پیر صاحب تو وارسی ہے، پیر صاحب تو اشرفی ہے، پیر صاحب تو سارے. میں نے کہا یہ جتنے نام ہیں سب حق کی علامت ہیں، لیکن اس کو یوز کر کے یہ ہے کچھ، لانا کچھ چاہتا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ اگر بات کرے گا تو عوام اس کے منہ پر مارے گی. تو اس نے یوز کیا، پروپیگنڈا کیا، آپ کو مس یوز کیا، اور ان مبارک سندیں، سلسلے جو یقیناً جنت کے سلسلے ہیں، ان کا صرف نام لیا، ان سے باتیں نہیں. قادری صرف نام لکھا لیکن کبھی دیکھا نہیں کہ غوث پاک نے کیا لکھا. چشتی صرف نام لکھا لیکن کبھی اس طرف آتا بھی نہیں ہے کہ بابا فرید کیا کہتے تھے. توجہ ہے، نقشبندی لکھا لیکن کبھی آیا نہیں کہ دیکھے کہ سید باء الحق نقشبند اور امام ربانی کیا کہتے تھے. لہذا ان ٹائٹلوں سے آپ نے گھبرانا نہیں.
ایک بات آگے چل رہا ہوں، اس لیے کہ اگر میں قادری ہوں تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، کہنا شرف ہے، لیکن میں باتیں بھی وہی کروں گا جو غوث پاک کرتے تھے، عقیدہ بھی وہی رکھوں گا. نام لیں غوث اعظم کا، نام لیں غریب نواز کا، نام لیں بابا صاحب کا، نام لیں چشتی بزرگوں کا، اور بات کریں ایرانی،
تو یہ نام لینا تیرے لیے کس کام کا، لیکن ہمارے لیے خطرہ کھڑا ہو گیا، ہمیں بیدار ہونا پڑے گا
کہ آپ کو ٹائٹل، نام، لباس، حلیہ
سب پہن کر. اسی کو امام محمد رضا نے کہا تھا، سونا جنگل رات اندھیری. دیکھو ایسا ماحول بن گیا ہے آج کہ جیسے سونا جنگل کوئی جا رہا ہو، کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے. یہ گھبراہٹ کی فضا، رات اندھیری کہ نظر نہیں آ رہا، چھائی بدلی کالی ہے، اندھیرا اور گہرا ہو گیا بدلی سے. امام کہتا ہے او سنیوں جاگتے رہنا، جو قادری چشتی نقشبندی کہہ کر تیرے پاس آ رہا ہے نا، پہلے اس کا عقیدہ پوچھنا، ورنہ سنیو جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے، چور نے تیری دولت لوٹنی ہے اور خود تیرا واچمین بن کے سامنے آ گیا، کارڈ بھی بنا دیا، لباس بھی پہن لیا، یونیفارم بھی پہن لیا، اور تو اتنا شریف اور سادہ، تو سمجھ رہا ہے کہ گھر میں آرام سے سو جاؤں، بات واچمین بیٹھا ہوا ہے، دراصل وہ چور اگر برائے راست آتا تو تو جاگ جاتا، اس نے واچمین کا لباس پہن کر تجھ پر حملہ کیا ہے، یہ آج اہل سنت کا لبادہ پیڑ کر کچھ آٹے میں رائی کے برابر بھی نہیں لیکن وہ کارڈ استعمال کرتے ہیں، جی سید صاحب ہیں، میں نے کہا سیدوں کے جوتے ہمارے سروں پر ہیں، لیکن کون سا سید ہے، ایران والا یا مدینے والا،
کون سا پیر ہے، توجہ ہے، یہ دل کے میں رو نہیں سکتا آپ کے سامنے، خدا یہ کیمرے چل رہے ہیں ورنہ میں رو کر آپ کو بتاؤں کہ کیا اہل سنت پر حالات چل رہے ہیں،
کر وہ کچھ نہیں سکتے بھی الحمد للہ تعالیٰ، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے اور یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی زمین ہے، یہ امام احمد رضا کی زمین ہے، ان کو دیواروں کے آخری کونے تک ہم نے پہنچایا ہے، لیکن ڈر تیرے سادے سنی تیرا ہے کہ تو جاگ، بس تیر کھانے کے لیے مقابلے کے لیے ہم کھڑے ہیں، لیکن تو اپنے ایمان کی حفاظت کر، تو جاگ، تعویذ کے نام پر چل پڑتا ہے، وہ کینسر کا دم کرتے ہیں تو صحیح ہو جاتا ہے، وہ پیلیے کا دم کرتے ہیں تو صحیح ہو جاتا ہے، وہ مال دیتے ہیں تو کپڑا چھوٹ جاتا ہے، کیا کر رہا ہے سنی، دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے تو آیا ہے، شاہ صاحب تکلیف بہت ہے، میں نے کہا اسی تکلیف میں تو اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، تجھ پر کربلا والی تکلیف تو نہیں آئی، تیرے جسم کو لوہے کی کینچی سے کاٹا تو نہیں گیا، تھوڑی سی تکلیف آئی ہے، مرض آ گیا ہے، اللہ شفا دے، لیکن کیا سارا عوض تو دنیا میں چاہتا ہے، اللہ سے بھی چاہتا ہے، صرف دم پر تو بک رہا ہے، صرف تعویذ پر بک رہا ہے، میں بلا تشبیہ کہنا چاہتا ہوں فضیلت سے ہٹ کر، آج اگر ہندو یہاں پر آ جائے تو ہندو بھی کوئی بھجن پڑھ کر کوئی دے تو اگلے کا کینسر صحیح ہو جائے، کیونکہ تو دنیا اسباب ہو سکتا ہے، پیلیاں اتار دے تو کیا تو توحید کو چھوڑ دے گا، معاذ اللہ، نہیں، پتا چلا کہ ہم پہلے وہ ہیں، آپ سید صاحب ہیں، آپ مفتی صاحب ہیں، آپ عالم صاحب ہیں، پہلے یہ بتائیے آپ سنی ہیں،
اور اگر آپ سنی ہیں تو پھر آپ کا سید ہونا بھی قبول ہے، آپ کا مفتی صاحب ہونا بھی قبول ہے، توجہ ہے، اب میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، میرے دوستو بزرگو جاگ رہے ہو میرے بھائیو، ایک جملہ میں مزید عرض کروں گا، کیونکہ یہ کانفرنس بڑے جگر کو پگھلا کر بنائی جاتی ہے، کی جاتی ہے، ہمارے بچے کئی دنوں سے بھاگتے ہیں ادھر سے ادھر، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں حضور، کوئی بڑے بڑے اداروں کو ڈیل کر رہا ہے، نظر نہ لگ جائے ان کو، اس لیے نام نہیں لیتا، خدا کی قسم، ورنہ اس زبان پر نام آتا اور جاتا ہے، ان کے ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں، میرے دوستو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ پورے پورے ادارے چلاتے ہیں، پورے پورے سسٹم، کوئی انجینئر ہے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، بڑے بڑے، لیکن آپ کے قریب گھوم رہے ہیں ایسے جیسے کوئی مسکین اور فقیر ہے، توجہ ہے آپ کی، تو میرے دوستو بزرگو اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ تک دین کی بات، محبت کی بات، ابھی آپ کے ساتھ زمین پر بیٹھے ہیں، خدا نے مال بھی بہت دیا ہے، عزت بھی بہت دی ہے، کئی پڑھے لکھے لوگ ان کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں، لیکن دریا وہ خود بچھاتے ہیں، یہاں پر اللہ ایسا جذبہ مسئلے کی خدمت کا ہم تمام کو عطا فرمائے، میرے دوستو بزرگو میں آگے چلنا چاہتا ہوں، ایک بات اور کروں یہاں پر، بھولنا نہیں، جس طرح میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے کی کہ کیوں ضرورت ہے، چار یاروں کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، کیونکہ یہ ایک ترجمان علامتی کانفرنس ہے نا، اس لیے میں چند باتیں دلائل سے پہلے پڑھنا چاہتا ہوں مختصرا، وہ یہ ہے، یہ معیار بنا لیجئے کہ اگر کوئی آپ نے صحابہ کا ذکر کیا اور اس نے کہا اہل بیت کا نہیں، تو اس پروپیگنڈے کو نہیں ماننا، ایک، میں پیر صاحب ہوں میری بات سنو، نہیں ماننا، پہلے بولا سننی، یہ انہوں نے آپ کی طرف چھوٹے چھوٹے چٹکلے رکھے، آپ کو پریشان ہے، صحابہ کا نام لیا، اہل بیت کا نہیں لیا،
تو یہ اس کی ذہن کا مرض ہے، سنی جب ایسا ہے نہیں تو اس کو سوچنے کی ضرورت کیا ہے،
نکلو ان خطروں سے، نکلو آگے آؤ، کام کرو مسلک کا اور دین کا، گھبرانا نہیں ان باتوں سے، گھبرانا نہیں، اور دوسری بات میرے دوستو، تیسری آخری بات یہ کر کے میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں، جو نصیحت آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے، دیکھو
عقیدت، عقیدت اور مزاج عقیدے سے بنتا ہے،
عقیدت سے عقیدہ نہیں بنتا. سن لو، آج سب سے بڑی ہمارے لیے جو وہ جس چیز کو یوز کر کے آج کی یوتھ کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. وہ سنی کانفرنس کر رہے ہیں، میں نے کہا کر کے دیکھ لو، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب سنی کانفرنس کہہ رہے ہو نا حضرت، تو پھر سنیت کے دائرے میں کرنی پڑے گی. اگر ایرانی کہتے تو الگ مسئلہ تھا، آپ نے سنی کہا ہے تو پھر سنیت کے دائرے میں رہنا، اس لیے کہ بحمد اللہ تعالی وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. بولیے سبحان اللہ. وہ علاقہ پیر مہر علی شاہ کا ہے، وہ علاقہ امام ربانی کا ہے، وہ علاقہ شیخ محقق کا ہے. سنی کہہ کر بات کریں گے آپ تو پھر سنیت کے دائرے میں رہ کر کرنی پڑے گی. توجہ ہے آپ کی؟ لہذا غور سے آگے چلیں. لہذا پنکھا تھوڑا پیچھے، اشعار غور کریں میری طرف. اشعار بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ کسی پڑھنے والے کا شعر ہم سن لیتے ہیں اور اس سے ہم عقیدہ بناتے ہیں. سنیو مچیور ہو جاؤ، سنیو مچیور ہو جاؤ، سنجیدہ ہو جاؤ. جس طرح کاروبار میں سنجیدہ ہیں اور ہونا چاہیے، جس طرح اپنے اور پرائے کے لیے سنجیدہ ہو ایسا ہونا چاہیے، جس طرح اچھے کھانے اور برے کھانے اور بدبودار کھانے اور تازے کھانے کو فرق کر لیتے ہو، سڑی ہوئی سبزی اور تازی سبزی میں فرق کر لیتے ہو، کرنا چاہیے. یہ زیست کے طریقے تمیز اللہ نے کیوں دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے عقیدے کی فکر میں بھی تازہ رہنا ہے کہ کون آیا کہ ماموں بنا رہا ہے اور کون ہمارے سامنے بات صحیح کر رہا ہے. سچ یوں ہی بیان کیا جاتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، ہوتا کیا ہے میرے بچوں، نوجوانوں، میری بہنوں، ہم کسی دیکھو نعت پڑھنا شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے، مناقب پڑھے گئے اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی. لیکن اشعار جو پڑھے جا رہے ہیں، کئی جگہ پر جناب اشعار پڑھ دیے گئے، دمادم مس قلندر علی کا پہلا نمبر. میں نے کہا یہ کیا پڑھ دیا آپ نے، یہ تو مولا کی توہین کر دی آپ، یہ تو مولا کی توہین کی ہے. کہ لیکن اس کا طرز شاہ صاحب مجھے بڑا اچھا لگا تھا. میں نے کہا دیکھو اس کی شاعری بڑی اچھی لگی تھی. میں نے کہا بات کا بات سے مجھے کوئی غرض نہیں. میں نے کہا سمجھو نا، صرف سر کو دیکھ کر متاثر نہ ہو، سریں اور طرز عقیدے کے بعد بنائی جاتی ہے، عقیدہ سروں پر نہیں بنایا جاتا. سمجھ رہے ہو میرے سنیوں میں چور بنو. کسی کی طرز آپ کو اچھی لگ جاتی ہے، لے اچھی لگ جاتی ہے، آپ وہ اس لے اور طرز کے اندر کیا بول رہا ہے وہ بھی آپ بولنا شروع کر دیتے ہو. تو دیکھو طرزے ہوں یا لے ہوں یا مزاج ہو یا اشعار ہو، یہ عقیدے سے نکلتے ہیں، ان سے عقیدہ نہیں نکلتا. توجہ ہے. ہاں اگر یہ عقیدے کے عین مطابق ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے عقیدہ نکلتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ عقیدت بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے. محبت کسی سے ہوگی تو عقیدے کی وجہ سے ہوگی. سمجھ گئے اس بات کو؟ لہذا آپ نے اب لفظ بھی دیکھنا ہے کہ پڑھنے والا لفظ کیا پڑھ رہا ہے. نہیں نہیں مجھے اس کا طرز اچھا لگ گیا. نہ بیٹا، اچھی بات ہے، طرز ایک ذوق کو پیدا کرتا ہے، دل کی سختی کو ختم کرتا ہے. لیکن طرز کے ساتھ پہلے تجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہ طرز کے قالب میں، طرز کے لباس میں، اس کے اندر جو بات کی جا رہی وہ کیا ہے. کہ لگے اس سے مجھے غرض نہیں تھی، میں تو بس ایسی جھوم رہا تھا. تو میرے بھائیو مزاج غور کرو، جاگو. طرز ہے، مزاج ہے، اشعار ہے، یہ اہل سنت سے لیے جاتے ہیں. لہذا آج کا یہ مجمع ایسے جاہلانہ کلام کو بھی مسترد کرتا ہے کہ جس کی طرزیں اچھی ہوں اور آواز اچھی ہوں لیکن بات سنیت کے موافق نہ ہو. کیا آپ اس کو مسترد کرتے ہیں؟ تو لہذا آج یہ پیغام پوری دنیا سن رہی ہے، کالے بھی سن رہے ہیں اور ان کے سہولت کار بھی سن رہے ہیں. لیکن ان سے ہم کو کیا غرض ہے؟ ہم تو اپنے بچوں کو بیٹھ کے آپ نے کیا بات کر دی؟ میں نے کہا آپ سننی ہے. کہ لیکن نہیں. تو میں نے کہا آپ لائیو آئے کیوں؟ آپ جائیں، ہم تو سنیوں سے خطاب کر رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ تو لہذا محبت سے درود پاک پڑھیے. یہ نصیحتیں میں بھی نہیں بھولوں گا، آپ بھی نہیں بھولیں گے. اللہم صلی علی محمد وسلم. میرے دوستو بزرگو، توجہ کیجیے آپ. آج تقریر عام انداز سے نہیں، ہم جو کرتے ہیں اس انداز میں نہیں کریں گے، کوئی اکیڈمک کے انداز میں اور کچھ دوستوں کے ساتھ، جیسے سارے بھائی بیٹھے ہیں اور کچھ دل کی باتیں ایک دوسرے سے کر رہے ہیں.
کیا اس کی اجازت ہے مجھے؟ میرے سارے بھائی بیٹھے ہیں، بڑے بھائی بھی یہاں پر، کئی بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں کہ واقعی میں ان کے کئی پیروکار ہیں، خدا نے مال و عزت بھی دی ہے، لیکن وہ دین کے لیے زمین پر بیٹھے ہیں. اللہ ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے. میرے دوست بزرگ، کوئی پوچھے شاہ صاحب چار یاروں کی ضرورت کیوں، تو سب سے پہلے میں اس کا جواب امام حسن کے شہزادے، بولو سبحان اللہ، سیدہ زہرا کے لاڈلے بیٹے، جس نے ختم نبوت پر ایسا پہرا دیا کہ قیامت تک کے لیے قادیانیت کو دفن کر دیا، میری مراد سرکار پیر مہرلی شاہ صاحب رضی اللہ. آپ کی زندگی مبارکہ کی آخری کتاب ہے، لال ہے یہ امام حسن مجتبیٰ کا، آنکھوں کی ٹھنڈک یہ سیدہ زہرا پاک کی. حضرت سیدنا پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی اپنی مبارک کتاب جو آپ کی حیات ظاہری کی آخری کتاب ہے، تسویہ ما بین سنی و شیعہ، اس میں چار یار کی ضرورت پر ایک بات لکھتے ہیں. کہتے یہ بریلی سے بات آئی ہے، میں نے کہا گولڑا سے بھی آئی ہے. بھائی آتے رسول اللہ کی طرف سے جن کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں نا، وہ الگ الگ جگہ آتے، کوئی رامپور میں آ جاتا ہے، کوئی بدایوں میں آ جاتا ہے، کوئی کچوچا میں آ جاتا ہے، کوئی پیلی بھیت میں آ جاتا ہے، کوئی سرہند میں آ جاتا ہے، کوئی بریلی میں آ جاتا ہے، کوئی گولڑا میں آ جاتا ہے، کوئی مہریرا میں آ جاتا ہے، کوئی پاک پتن میں آتا ہے. یہ آتے الگ الگ جگہ پر ہے، کام ایک ہی مشن کا کر رہے ہو. بولیے سبحان اللہ. تو یہ وہ بات سرکار اعلی حضرت پیر مہرلی شاہ صاحب مل کر کہیے رضی اللہ عنہ. شوق سے کہنا، وارے نیارے نہ ہو جائے تو پھر کہنا. یہ جس ہستی کا میں نام لے رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ اتنی بابرکت اور اتنا فیض کا سرچشمہ ہے، کبھی رات کو صرف ان کے مزار کا دھیان کر کے تو سو جا تو تیرا مزاج ہی بدل جائے. پھر یہ ایسی بابرکت شخصیات ہے. سرکار پیر مہرلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ظاہری کی آخری کتاب تسویہ ما بین سنی و شیعہ، گزشتہ دفعہ بھی میں نے اس کو پڑھا تھا، یہ صفحہ نمبر 12 ہے اس کا، گرڑا مقدسہ سے یہ کتاب چھپی ہے. پیر مہرلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار یاروں کی بات کرتے ہیں. میں تقریر کے انداز میں اس لیے نہیں کر رہا تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے. آپ نے عنوان دیا ہے نشو اسلام کے چار مراحل، یعنی اسلام کے پھیلاوے کے چار مراحل. چار یار، یہ کہتے جی چار یار کا کہاں سے لے کر آ گئے؟ تو میں نے کہا آپ تہران کی ٹرین میں بیٹھے، کون سی ٹرین میں بیٹھے؟ اب آپ غور کیجئے، یہ پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ زہرا کی آنکھوں کے چین، بولو سبحان اللہ، مولا علی کا شہزادہ، امام حسن کا شہزادہ، جس کے لیے آج بھی 1904 و 1905 کا لاہور گواہ ہے میرے دوستو بزرگوں، اور 1901 کا کہ جس وقت یہ گولڑا سے تشریف لا کر لاہور میں آئے اور تل دھرنے کی جگہ نہیں تھے جب مرزا سے مناظرے کے لیے آئے تھے. دارالنعمانیہ میں آپ نے قیام فرمایا تھا، جو حضرت خادم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر قیادت میں چلتا رہا اور چل رہا ہے، اللہ آباد رکھے. تو کسی نے کہا حضور کوئی اور آتا، تو آپ نے فرمایا نہیں، جب دین پر حملہ ہو تو ہم بیٹھے رہیں. ہمیں آپ کے جملہ تھا، ہم سے بے غیرتی کی صوفیت نہیں ہوتی. سرکار پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عنوان میرے بچوں ذہن میں رکھ لیجئے، حق چار یار. چار یار کا مطلب میں آگے بتاتا ہوں، لیکن پہلے اس کی ضرورت تو قرآن سے لیجئے. پیر مہلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تو وہی قرآن سمجھنا ہے جیسے انہوں نے سمجھا ہے، کیونکہ وہ جنتی ہیں اور جنتی بندہ قرآن کو مان کے ہوتا ہے. تو قرآن سے جس مضمون کو سمجھ کر وہ جنتی ہوئے، تو اس کو مان کر میں باہر کیسے رہوں گا؟ سبحان اللہ. تو جدید ادھر ادھر کے لوگوں کو لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم سید ہیں. تو میں نے کہا ہم بڑے سید صاحب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. جلدی چلیں. سرکار پیر مہلی شاہ صاحب، جملے پر غور کرنا میرے دوستو. آپ سب اہل علم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اپنے چہرے کی تازگی سے بتائیے گا کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں، تو بات جلدی جلدی آگے چلے گی. میں دیکھ رہا ہوں کالج یونیورسٹیوں کے طلباء بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، مدرسوں کے طلباء بیٹھے ہیں. پیر مہلی شاہ صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 12 میں کہ نشو اسلام کے چار مراحل، ظہور اسلام کے وقت سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس دین پاک کو اپنی ارتقاء میں چار مراحل سے گزرنا پڑا. دیکھو سبحان اللہ. بعثت نمبر 1،
پیر صاحب نمبر عنوان دیتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے ایک لکھتے ہیں ایک ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں بعثت نبوی جو مکہ معظمہ میں واقع ہوئی, یعنی حضور نے اعلان نبوت مکہ معظمہ میں, گویا اسلام کا تولد اس وقت ہوا, اسلام پیدا جب ہوا گویا کہ جب حضور نے مکہ کے اندر اعلان نبوت فرمایا. فرماتے ہیں بعثت نبوی جو مکہ معظمہ میں واقع ہوئی گویا اسلام کا تولد اس وقت ہوا, مگر اس وقت کے مسلمانوں کو اس کے اظہار کی بھی قدرت نہ تھی, یہ مرحلہ ہجرت مدینہ تک رہا. ایک اب نیچے عنوان دیتے ہیں دو. دوسرا مرحلہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ جا کر شروع ہوا. اس دور میں مشرکین مکہ سے قصدن اوروں سے تبعن جہاد و قتال کا سلسلہ شروع ہو گیا. مکہ فتح ہونے پر بادشاہی کی صورت ظہور میں آئی, سارا حجاز مطیع ہوا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرما کر رفیق اعلیٰ کا سفر کیا. دوسرا مرحلہ, پہلا مرحلہ اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک, دوسرا مرحلہ مدینہ پاک میں آنا, جہاد قتال کے ساتھ مکہ کو فتح کرنا, پوری سٹیٹ بنا دینا, اب ریاست قائم ہو چکی ہے. پھر حضور نے وصال فرمایا, یہ دوسرا مرحلہ. پیر صاحب پھر نیچے نمبر تین لکھتے ہیں, تیسرا مرحلہ. تین لکھنے کے باوجود پھر تیسرے کا عدد بھی لکھتے ہیں. تیسرے کا عدد لکھنے کے بعد تیسرے کا لفظ بھی لکھتے ہیں, فرماتے ہیں تیسرا, کیونکہ پیر صاحب کے ذہن میں یہ تھا ہوگا کہ کاتب کبھی ایک دو تین کی نمبرنگ اگر چھوڑ دے تو یہ مال کیسے سمجھ میں آئے گی, تو اس لیے پیر صاحب نمبرنگ بھی ڈالتے ہیں اور لفظ بھی لکھتے ہیں. کچھ اشارے ہیں اس میں. فرمایا تیسرا مرحلہ آپ کے انتقال کے بعد, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد, تیسرا مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد شروع ہوا. اس میں غلظت قوت اسلام یہاں تک بڑھی, یعنی دبدبا مضبوطی یہاں تک بڑھی کہ دو نامی اور زبردست بادشاہوں, یعنی قیصر روم کا بادشاہ جو نصرانی تھا, اور کسرا ایران کا بادشاہ جو مجوسی تھا, ان کو, جن کی حکومت اس وقت تقریباً ساری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی, جہاد اور مقاتلہ کرنے کے بعد مغلوب اور نیست و نابود کر دیا گیا. تیسرا مرحلہ اسلام اوپر ہی جا رہا ہے, یہاں پیدا ہوا, اتنا بڑا اب اتنا بڑھ گیا کہ بڑی ریاستوں کو اس نے اپنے پاؤں کے نیچے لے لیا. فرمایا چوتھا مرحلہ بلاد مفتوحہ میں, جو علاقے آباد ہو چکے تھے بلاد مفتوحہ میں, اسلام کی ترویج اور مساجد کی تعمیر. پہلے اور دوسرے مراحل خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے گزرے. تیسرا مرحلہ عہد صدیقی اور فاروق اعظم میں ہوا, طے ہوا. اور چوتھا, جسے تیسرے کا پھل اور ثمر سمجھا جائے, نتیجہ اور رزلٹ سمجھا جائے, بعہد عثمانی اور مرتضوی واقعہ ہوا. یعنی پہلا مرحلہ حضور کا تھا, فرمایا دوسرا مرحلہ جو آپ فرماتے ہیں, پہلے اور دوسرے مرحلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود رہے. تیسرا مرحلہ جو فتوحات کا تھا, ابو بکر عمر کے دور میں ہوا. اور چوتھا مرحلہ جس میں مدرسے بنے, روڈ بنے, سڑکیں بنی, مسجدیں بنی, تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا, اتنی آزادی ہو گئی کہ کھل کر قرآن کی بات کی جائے, یہ مرحلہ حضرت عثمان و علی کے دور میں ہوا. پیر صاحب نے یہ سب لکھنے کے بعد آگے فرماتے ہیں, اب ہم ان آیات شریفہ کا ذکر کریں گے جن میں ان مراحل اور حالات کا ذکر صحابہ کرام کی مدح اور خلافت راشدہ کے برحق ہونے کے لیے برحق ہونے کا ذکر آیا ہے. سب سے پہلے سورہ فتح کی آیت ذیل میں ذکر کرتے ہیں, جو سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے. چار مرحلے ذکر کر دیے آپ نے, تھوڑا سے اور قربانی دیں اور بات کو سنیں. اب آگے کیا لکھتے ہیں غور سے سنیے. قرآن کی آیت نقل کرتے ہیں, سورہ المائدہ کی آیت نمبر 29, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود مثلهم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. ایک مرحلہ, ترجمہ سنیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور زور آور ہیں, اور آپس میں محبت کرنے والے ہیں، تو ان کو دیکھتا ہے رکوع اور سجود کرتے ہوئے، اور خدا کا فضل ان کی رضا چاہتے ہیں، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان موجود ہیں، تورات اور انجیل میں ان کی داستانیں ایسی ہیں۔ پیر صاحب کا ترجمہ میں نے پڑھا، یعنی تورات جو قرآن نے کہا نا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کی حکایت جو یہ ہے نا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے جو کافروں پر سخت ہیں اور مومنوں پر رحم دل ہیں، ان کی پیشانیاں سجدے کے نشانوں سے روشن ہیں، اللہ خود کہتا ہے وہ کون ہے، فرما ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ پیر صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، تورات اور انجیل میں ان کی داستان ایسے ہیں، کیسے ہیں، آگے اللہ کہتا ہے کزرع
جیسے کھیتی،
بولو نا سبحان اللہ، کزرع اخرج شطأه، پھر صاحب ترجمہ کرتے ہیں جیسے کھیتی اپنے سبز گھاس کو نکالے، فآزرہ پھر اسے قوی کرے، فاستغلظ پھر موٹی ہو جائے، فاستوى على سوقه اور اپنی جڑوں پر کھڑی ہو جائے، یعجب الزراع اسے دیکھ کر کھیتی والا خوش ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر کھیتی والے خوش ہوتے ہیں، لیغیظ بهم الکفار اور کفار غصے سے بل کھاتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کے کیے بخشش اور ثواب بزرگ کا وعدہ دیا ہے۔ اس میں کیا کہا اللہ رب العالمین نے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کے ساتھی ایسے ہیں، محمد رسول اللہ والذین معاہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو معاہ ان کے ساتھ ہیں، اشداء الکفار رحماء بینہم، وہ اللہ کے دشمنوں پر شدید ہیں اور آپس میں دوست ہیں، فرمایا کہ تراہم رکن سجدین یبتغون من، فرمایا کہ تراہم رکن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے شب روز اللہ کی ریاض میں گزرتے ہیں یاد میں، اور ان کی پیشانی پر سجدے کے داغ موجود ہیں، اور ان کی مثال تورات میں بھی دی گئی ان کے پیدا ہونے سے پہلے، بولو سبحان اللہ۔ تفضیلی کہتا ہے چار یار کہاں سے، میں نے کہا ان کا جشن تو تورات سے ہو رہا تھا، اللہ کہہ رہا ہے غور سے سنیں میرے بچوں بھائیوں، میں مانتا ہوں کہ آپ تھکے ہوں گے پورے دن کے، لیکن تھوڑی زحمت گوارا کریں اور اپنے آپ کو بیدار رکھیں میرے بھائی، فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی حکایت اور ان کے قصے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی ہیں، کیسے ہیں، پہلی مثال کزرع اخرج شطأه، فرمایا کہ پہلی مثال ہے کھیتی اپنا گھاس نکالے، پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس آیت شریفہ میں چار دور ذکر کیے گئے ہیں، چار بولیے دور ذکر کیے گئے ہیں، فرما اخرج شطأه، اخرج شطأه کھیتی پہلے اپنا سبزہ نکالے، فرما بیان ہے اس بیان ہے اسلام کے پہلے دور کا، یعنی بعثت نبوی سے ہجرت تک، پھر اللہ کہتا فآزرہ پھر اسے قوی کرے، فرماتے بیان ہے دوسرے دور کا، اس زمانے کا جو ہجرت سے لے کر وفات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا، فرمایا فاستغلظ پھر وہ موٹی ہو جائے، فرمایا اس میں بیان ہے اسلام کے تیسرے مرحلے کا، اور فرمایا فاستوى على سوقه اور اپنی جڑوں پر کھڑے ہو جائے، اس میں بیان ہے اسلام کے چوتھے مرحلے کا، یعنی کیا فرمایا، فرمایا یہ گھاس اگا اور پھر وہ کچھ مضبوط ہوا، پھر وہ موٹا ہوا، اور پھر وہ توانا اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا، فرما حضور نے اعلان نبوت کیا یہ ایسے تھا جیسے گھاس اگا، فازرہ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری ریاست کھڑا کر دی تو وہ گھاس اب مضبوط ہوا، فرما فاستغلظ اور پھر موٹا ہو گیا حضرت ابو بکر عمر کی خدمات پر، اور فرمایا اس کے بعد فاستوى على سوقه پھر درخت مکمل اپنے جڑ پر کھڑا ہو کر پھل دینے لگا،
یہ عثمان اور علی کا دور تھا.
فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یعجب الزرع,
ان چاروں دور سے جس نے کھیت اگائی ہے وہ خوش ہوا.
لیغیظ بہم الکفار,
جو دین کے دشمن تھے وہ جلنے لگے. بتائیے یہ چار دور اسلام کے پلر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
محبت سے کہیے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ چار دور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
بولیے نا سبحان اللہ.
اچھا ایک بات یہاں پر سن لیجیے آپ, یہ چار دور میں کسی کے ذہن میں نہ آ جائے اور یہ بات نہ کر دے کہ اس چار دور میں تو حضور سید عالم کے لیے دو دور رکھے گئے ہیں.
میں نے کہا چل تو اس فکر سے چار یار کا ذکر کر دے.
لیکن میرے دوستو بزرگو, قرآن کریم فرقان حمید نے اس کو ذکر کیا, اور اگر آپ سورۃ العصر میں جائیں گے تو وہاں پر باقاعدہ طور پر اس چیز کو ذکر کیا کہ الذین فرما والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فرمایا سارے انسان خسارے میں ہے لیکن چار دور ذکر کیے, مگر الا الذین آمنوا, جو ایمان لایا, وعملوا الصالحات, اچھی عمل کی, وتواصوا بالحق, حق پر رہا اور حق کی تلقین کرتا رہا, وتواصوا بالصبر, اور صبر پر رہا. فرما پہلا دور حضور کا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ دور مبارک حضرت ابو بکر و عمر کا, حضرت سیدنا حضرت ابو بکر کا. فرمایا وتواصوا بالحق, یہ دور حضرت فاروق اعظم کا اور عثمان غنی کے تقریباً دور کا. اور وتواصوا بالصبر, یہ مظلومیت اور فتنے کا وہ دور جو مولا مرتضیٰ کے دور میں رہا اور آخر میں حضرت عثمان کے دور میں رہا. تو قرآن کریم فرقان حمید نے کئی آیتوں کے اندر ان چار دوروں کو ذکر کیا. یہ اگر ایسے معاذ اللہ لائق اعتناء اور توجہ نہ ہوتے تو کیوں بیان کیا جاتا؟ لیکن میرے دوستوں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پھر خاص طور پر یہ چار دور, وہ دو دور بھی یہاں پر آ گئے, یہ چار بیان ہوئے. پھر یہ چار دور میں جو دو دور دور رسالت میں چلے گئے تھے, بعد میں شیخین کے ساتھ جو معاملہ اور خدمات ہوئی اور دین کو محفوظ کرنے کے بجائے دین کو محفوظ کرنے کی وجہ سے اب میرے دوستو یہ چار یاروں کی سندیں ان چار خلفاء کے نام پر آئی. کیوں؟ اب غور کیجئے, چار خلفاء راشدین. دیکھیں حضور نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی اور اس کا دور حضرت حسن پر ختم ہوتا ہے. لیکن ان چار دوروں کی بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان چار دوروں میں ہے تو یہ 5 اس 30 سال میں, لیکن اس 30 سالوں میں جس نے دنیا میں آنکھ بند کر دی وہ یہ چار ہیں. تو اس وجہ سے نسبت ان چار کی طرف کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ متواتر احادیث اور مانوی احادیث جس میں ان چاروں ہستیوں کا ذکر حضور نے ایک ساتھ فرمایا, اس ضروریات کو داخل کریں گے. دو, اور تیسری بات یہ ہے کہ ان چار میں سے دو کو ادھر کریں, دو کو الگ کریں. تو دو جو شروع میں ابو بکر عمر, ان کو شیخین کہا جاتا ہے,
اور جو بعد میں ہیں عثمان و علی,
ان کو ختنین کہا جاتا ہے. ختن جس کو داماد کہتے ہیں, ختن, دو ختن ہیں اور دو شیخین ہیں. ان پر پورے اسلام کی بنیاد, کیونکہ پورا قرآن جو رسول اللہ نے لے کر آیا, جن کی زندگیوں میں پورا دین اسی شکل کے ساتھ جیسا رب چاہتا تھا زمین پر بطور اسٹیٹ کے پورے حکم اپلائی ہوئے, وہ ان چاروں کا دور.
اب کچھ لوگ ایسے اسلام کا نام لینے والے پیدا ہوئے جو کہنے لگے ہم ابو بکر عمر کو نہیں مانتے, اور کچھ ایسے پیدا ہوئے جو کہنے لگے ہم عثمان کو نہیں مانتے, کچھ ایسے آئے جو کہنے لگے ہم علی کو خلیفہ نہیں مانتے. تو لہذا ان چاروں کے دور میں اسلام محفوظ ہوا ہے. تو اس لیے ان اسلام کے دور اور اسلام قرآن و سنت کو محفوظ کرنے کے لیے چار یار کا نعرہ لگایا گیا, تاکہ پہلے کے دو کے خلاف جانے والے ان کا بھی رد ہو جائے اور بعد کے جو دو ہیں ان کے خلاف جانے والے ان کا بھی رد ہو جائے.
کیونکہ شروع کے جو دو ہیں ان کو رافضی نہیں مانتا, بعد کے جو دور ہیں ان کو ناسبی خارجی نہیں مانتا, سنی وہ چاروں کو مانگ کر بیلنس رہتا ہے.
کیونکہ اہل سنت کیا ہے؟ یہ مڈل راہ ہے, مڈل, متوسط, اور متوسط چیز جو ہے وہ اصل حسن ہوتا ہے.
ترازو کے دو پہلے ہوں, ایک ادھر آ جائے ایک اڑ جائے,
معیوب ہے.
ایک ادھر جھک جائے یہ اڑ جائے,
معیوب ہے. لیکن دونوں تھال, دونوں
میرے دوستو بزرگو، اگر برابر آ جائیں اس کے پلڑے تو یہ عادل ہے، اسی کو عادل کہتے ہیں، اسی کو وسط کہتے ہیں، اسی کو اہل سنت کہتے ہیں.
کہ جن کو دو کو انہوں نے نہیں مارا وہ ایک ایکسٹریم پر گئے، انتہا پر چلے گئے. دو دو یہ ماننے والے ان کو نہیں مانا سن، اور ان کو ماننا پورے قرآن کو ماننا تھا، اس لیے کہ ساری تعلیم ان کے ذریعے آگے چلی ہے.
تو سنیوں نے پھر ان سب کو لیا اور کہا حق چار یار،
تاکہ حق چار یار سے یا تو خارجی چڑے گا یا رازی چڑے گا، سنی کبھی نہیں چڑے گا. بولو نا سبحان اللہ. جس کے پیٹ میں مروڑ آئے گا یا اس نے تمن کا کچھ حصہ لیا ہے یا کہیں اور کا حصہ لیا ہے. ہنسنے کی بات نہیں، میں بہت سنجیدہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور کرنٹ ایشوز کو ایڈریس کر رہا ہوں، اور اس میں بیجا اللہ رب العالمین مبالغے سے ہمیں بچائے. آپ دیکھیے، تو لہذا سنی جو مڈل ہے اس نے ان سب کو لیا جن کو قرآن نے لینے کا حکم دیا تھا.
یہاں پر ایک سوال کا جواب دے دوں، اب کچھ ملتا نہیں ہے نا، تو ان پیارے پیارے اسکولوں کے بچے، مدرسوں کے بچے جو علماء اہل سنت اور بزرگوں مشائخ کی خدمت میں بیٹھ کر عشق سے رچ بس جاتے ہیں اور پھر وہ متاثر کرتے ہیں، ہم بھی پی رہے ہیں، ہمارے مرید ہو جاؤ، تو یہ بچہ ادھر ادھر چلا جاتا ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک وہ خطرے کی بات کرتے ہیں اپنے ذہن سے، جیسا ذہن ویسی بات کرتے ہیں، سنی کے ذہن میں بھی نہیں آتا. وہ کہتے کیوں، چار یار حق ہیں باقی سب حق پر نہیں. ایک سوال بنا دیکھو بھائی، چار کیا سارے صحابہ حق پر نہیں؟ صرف چار حق پر ہیں؟ تو میں نے کہا میں نے چار کو حق پر کہا، اس سے کب لازم آیا کہ ہم نے سب کو نہیں کہا؟
توجہ ہے، ہماری کتابیں موجود ہیں، ہماری تقریریں موجود ہیں، ہمارا نظریہ موجود ہے. ہم تو نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سارے صحابہ کو حق پر نہیں مانتے؟ اس سے تو تکلیف آپ کو ہو رہی ہے، اس سکھر کے چمن میں رسالہ لکھ دیا. تو اگر ہمیں آپ سب یار کہنا چاہتے تھے تو ہر صحابی نبی پر آپ کیوں بدکے؟ یہ تو بڑی پیاری بات ہے. آپ کو آگے آ کر لگانا چاہیے تھا کہ چلو حق چار یار ہم نے کہا ہے تو تم نے ہر صحابی کو کہہ دیا بات تو. لیکن تمہیں اس سے بھی کوئی نہیں پتا چلا، نہ تمہیں ہر صحابی سے غرض ہے نہ چار سے، تم ہو کوئی اور. جاگ رہے ہو میرے بھائیو؟ جلدی سے آگے چلتے ہیں میرے دوستو، تھوڑا سا وقت ہے. میں کنٹینیو صرف چند باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، بس اس آیت کے بعد ایک آیت پڑھ کے چند عبارات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور کچھ منٹس میں اس بات کو میں لوں گا، کیونکہ یہ ایک ترجمان بات ہے. پھر اللہ رب العالمین جل وعلا دوبارہ ہمیں اس توفیق سے نوازے، لیکن جب تک روح کا پرندہ جسم کے اندر موجود ہے بندے کو خیر کے کام جلدی کر دینے چاہیے. بولو سبحان اللہ. سوال یہاں پر اگر کوئی کسی کے ذہن میں آئے، نہ سنی بیٹی کے ذہن میں خیال آتا ہے نہ سنی بیٹے کے ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ان سے پگڑیاں بنوا رہے ہوتے ہیں ان کو بڑی فکر ہے، کہتے چار یار، چار یار حق پر ہیں، حق چار یار، تو باقی سب کیسے؟ تو میں نے کہا اگر کوئی ناسبی یہ کہے کہ صرف پنچ تن پاک اور سارے پاک نہیں، صرف پانچ پاک، صرف پانچ پاک باقی سب پاک نہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے چار یار ترجمان ہیں سارے صحابہ کے، پنچ تن پاک ایک جہت سے اختصاص رکھتے ہیں تمام اہل بیت میں، تو ان کے اختصاص والی روایت پڑھنا ملحوظ ہے، اور یہاں ان پر پوری خلافت اور دین کا دار و مدار ہے. تو ان چار، کیونکہ استاد کی تعریف شاگرد کی تعریف ہے، پیر کی تعریف مرید کی تعریف ہے، علی ابو بکر عمر عثمان کی تعریف، سارے صحابہ کی روحیں یہاں پر متوجہ ہوں گی. میں نے کہا وہ تو خوش ہو رہے ہیں، تو ایسی کالے کے ساتھ جا رہا ہے، کیونکہ یہ چار سب کے مرشد ہے، تو جس نے ان کی تعریف کی اس نے سب کی تعریف. محبت سے کہیے سبحان اللہ. اب میرے دوستوں بزرگوں، میں دوسری آیت کی طرف چلنا چاہوں گا اور جلدی سے. قرآن کریم فرقان حمید نے، آپ کا وقت مجھے قیمتی ہے، میں اس کا مکمل اعتراف کرتا ہوں، میں نے بھی ایک دوسری جگہ پر جانا ہے، لیکن آپ تسلی سے رہیے، یہ ہمارے بچے انشاءاللہ آپ کو لنگر چار یار پنچ تن پاک بھی کھلائیں گے انشاءاللہ. اور یہ خوشی کی بات ہے، یہ اور کھانا، یہ اس قسم کا کھانا نہیں ہوتا یہ جو سمجھا جاتا. اب غور کیجئے میرے دوستو، قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، اللہ کہہ رہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار.
مہاجرین اور انصار میں سے، مہاجرین جانتے ہیں آپ، جنہوں نے مکہ میں ایمان لایا اور سرکار کے ساتھ ہجرت کی، انصار مددگار جو اہل مدینہ تھے، کچھ نے ہجرت سے پہلے آ کر سرکار پر ایمان لائے، کچھ بعد میں لائے، پہلے پہل، لیکن بڑا کٹھن دور تھا، توجہ ہے آپ کی، بڑا بولے کٹھن دور تھا، سرکار کا ساتھ دینا بظاہر حالات کو اپنے خلاف کرنا تھا، لیکن یہ لوگ آئے تو رب نے قیامت تک کے کلمہ پڑھنے والے کو کہا کہ محبوب تیری ساری امت جو تیرا کلمہ پڑھتی مجھے پسند ہے، میری توحید کے ترانے گاتی یہ پسند ہے، لیکن وہ سب سے پہلے جس نے حالات بظاہر حالات کا رخ خلاف تھا، انہوں نے اپنی جان مال عزت کی پرواہ کیے بغیر تجھ پر ایمان لائے، تو محبوب جس نے اتنی بڑی قربانی کی ہے اس جیسا کون ہو سکتا. اب اللہ کے وہ سابق، سبقت کرنے والے، پہلے سابقون الاولون، پہلے پہلے سبقت کرنے والے، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اللہ فرماتا والذین اتبعوہم بإحسان، اور جن مسلمانوں نے ان کی، جن مسلمانوں نے نیکی میں ان کی اتباع کی، یعنی وہ تو ہیں لیکن جس نے، کیونکہ وہ دین کو لا رہے ہیں تو بعد والوں نے ان کی اتباع کی، اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے تو راضی تھا، وردو عنہ، اور فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ کہتا وعد لہم جنات، اور اللہ فرماتا ہم نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں، ہم نے ان کے لیے بولیے جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یہ دیکھیے یہاں پر فرمایا جو سابقون الاولون ہیں، جو توجہ رکھنا، بڑی باریک بات کرنے جا رہا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، ضروری بات، میرے بچوں بیدار رہنا، غور کرو، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے رسول کو ماننے میں پہل کی، جس نے رسول کو ماننے میں پہل کی وہ بعد والوں سے افضل ہیں. بعد والوں کا کام ہے جو ان کے ذریعے رسول کو مان رہے ہیں، ان کا کام ہے کہ پھر ان کے پیچھے چلیں، ان کا ذکر کریں، ان سے محبت کریں، ان کی اتباع کریں. توجہ ہے یہاں پر، ایک نقطہ تو سب سے پہلے یہ سن لیں، حضرت امام رازی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ یہ سورت اصل میں حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کرتی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا جو سب سے پہلے رسول کے ساتھ آیا سبقت کی، وہ ظاہر سی بات ہے وہ ابوبکر صدیق ہے، کہ جنہوں نے ہجرت میں سبقت کی، جنہوں نے ہجرت میں سبقت کی، نصرت و مدد میں سبقت کی. لیکن میرے دوستو سنیے گا، یہ خطاب صرف چند صحابہ کے لیے نہیں، مثلا غور کیجئے، اللہ نے سب کو جنتی کہا، کن کو؟ جو پہلے ایمان لائے، جو پہلے رسول اللہ کے ساتھ جڑے. جو پہلے رسول اللہ کے ساتھ جڑے وہ جنتی اس لیے کہ اس سے پہلے آئے، اور یہ جنتی اس لیے کہ اس سے پہلے آیا، اور وہ جنتی اس لیے کہ وہ اس سے پہلے آیا. توجہ ہے، تو یہ ترتیب ہے میرے دوستو بزرگوں. اس لیے زاد المسیر میں محدث ابن جوزی نے اس بات کو لکھا کہ مراد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، ان کو رسول اللہ کی صحبت میں سبقت ہے. یہ کہنا کہ سب صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نہیں کہا جا سکتا. میں نے کہا قرآن نے یہاں پر کہہ دیا کہ جس نے رسول سے صحبت اور ملنے میں سبقت کی، پہلے گئے، وہ جنتی ہیں. مہاجر تو ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، غوث اعظم نے تو بہت بعد میں سبقت کی، غریب نواز نے تو بہت بعد میں سبقت کی، داتا صاحب نے تو بہت بعد میں سبقت کی، لیکن امیر معاویہ نے تو ان سے پہلے سبقت کی، ابو سفیان نے تو پہلے سبقت کی. تو یہ پوری آیت بتا رہی ہے کہ ہر صحابی نبی، بولی ہر صحابی نبی، ایک میاں مٹھو کہنے لگے ہر صحابی نبی جنتی جنتی نہ کہو، ہم نے کہا کیا؟ کہا ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن توجہ سننا، میں آپ کے مزاج پر اعتراض بنا رہا ہوں، کتنا خطرناک وار کرنے کی کوشش کرتا ہے. کہتا ہے میں مانتا ہوں ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے، ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن ان کو نومینیٹ کرنا، نام لے کر بتائیں ہر ایک کو جنتی کہنا، یہ رواج ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا تیرا باپ کہاں پر ہے
مرنے کے بعد؟ مفتی صاحب
آپ کے ابا کہاں پر ہے جن کی قبر پر ہر جمعرات کو پہنچ جاتے ہیں آپ کا دادا کہاں پر ہے؟ توجہ ہے،
کیا اس کا نام آیا ہے قرآن میں کہ یہ جنتی ہے؟ کہا جائے گا نہیں وہ تو متقی پرہیزگار ہیں. تو میں نے کہا جب متقی پرہیزگار جنتی ہے تو صحابہ سے بڑا کون جنتی ہوگا؟
ایک بات سنیے ذرا میرے دوستوں بزرگو, جب وہ خود اپنے فتوے میں لکھتا ہے کہ جب سارے صحابہ متقی ہیں ہم مان رہے ہیں, پرہیزگار ہیں ہم مان رہے ہیں, تو میں نے کہا جب متقی مان رہے ہو سارے صحابہ کو, شروع میں ہی اپنے موقف سے ہار رہے ہو, تو یہ تو قرآن کریم نے واضح طور پر سورہ ہجر میں فرمایا آیت نمبر 45 اور 46 میں, ان المتقین فی جنات و عیون, متقی جنتوں میں ہوں گے, باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین, اللہ فرماتا ان میں داخل ہو سلامتی اور امن کے ساتھ. یعنی عجیب, دیکھیے کہتے ہر صحابی نبی جنتی نہیں کہنا چاہیے. ہم نے کہا کیوں صحابہ جنتی کہہ رہے ہیں؟ یہ جنتی ہے لیکن امید رکھی جائے وہ جنتی ہے, امید رکھی جائے. اس سطح پر آ کر بات کرتے ہیں, امید رکھی جائے جنتی ہے. ہاں جن کا نام لے کر حضور نے جنتی کہا ہے نا قطعی طور پر, انہی کا نام لے کر نعرہ لگایا جائے اور یہ کہا جائے کہ جناب وہ جنتی ہے, تو میں نے کہا میری پہلی بات آپ سن لیں, اگر اس سے مراد نعرہ حضرت امیر معاویہ کے جنتی کا لگا ہے, توجہ ہے آپ کی میرے دوستو, اگر اس سے مراد کسی کے لیے یہ پریشانی اگر کھڑی ہو رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی کہہ دیا گیا اور ان کے لیے جنتی ہونے کا نعرہ لگ گیا ہے, کیونکہ جب نعرہ لگایا گیا ہے بزرگوں کی جانب سے, دیگر اہل سنت کی جانب سے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی, تو میرے دوستو بزرگو جب نیکوکاروں سے زیادہ خیر ان کے پاس ہے اور ان سے جنتی ہونے کی امید رکھنا ہے, تو اس تو کیا یہ بات کرنا کہ ہمیں امید ہے کہ وہ جنتی ہوں گے, تو میں نے کہا پگلے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں صحابی جنتی جنتی اور کیا کہہ رہے ہیں. توجہ آپ کی, کیا غوث اعظم غریب نواز, حضور داتا صاحب, تمام اولیاء, اور پھر آگے آ جائیے امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق, سرکار موسیٰ کاظم, سرکار امام علی رضا, بتا ان کا نام لے کر جنتی کہا گیا ہے؟ کہہ گا نہیں. تو میں نے کہا ان کا نعرہ کیا جنتی ہونے کا لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ اگر یہ نعرے سے تجھے تکلیف حضرت معاویہ کی ہو رہی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ذرا کھل کر پھر بات کر اور کہے حضرت موسیٰ کاظم کو جنتی نہیں کہا جائے گا معاذ اللہ. کوئی کہے آپ میرا بات سمجھ, میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر بول امام زین العابدین کو جنتی نہیں کہا جائے گا معاذ اللہ. اگر یہ کہہ دیں تو ادھر کے تو پیسے گئے, ادھر کا تمن بھی جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح حضرت امام جعفر صادق جنتی ہیں, بولو امام جعفر, آپ دو دفعہ جنتی کہیں, امام جعفر صادق, امام زین العابدین, امام باقر, جس نے جنت میں جانا ہے وہ نعرہ لگائے, ان کو اس نعرے کی حاجت نہیں ہے. یہ ہماری ترجمانی ہے میرے دوستو, امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر صادق, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, حضرت غوث اعظم, حضرت غریب نواز, حضرت بابا فرید, خود وہ بھی لگا رہا ہوگا. تو میں نے کہا شرم کرو, جب ان ہستیوں کے لیے یہ نعرہ منع نہیں اور خیر کی امید پر ہے, تو پھر جلیل القدر صحابہ کے لیے نعرہ لگانا کہ ہر صحابی نبی,
کیسے ہو سکتا
یہ, کیا سازش ہے؟ اور سن لو مفتی صاحب, آپ نے یہ فتویٰ دے کر سنیت کی خدمت نہیں, شیعوں کو خوش کیا ہے, شیعوں کو خوش کیا ہے. تیری اس تحقیق پر ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ جس سے اہل سنت کو نقصان اور شیعت کو فائدہ پہنچا. چمن تو نے کوئی چمن نہیں کھلائے, تو نے اہل سنت کی پیٹ میں خنجر گھوپا ہے. انشاءاللہ گلی گلی تم جیسے چھپے رابضیوں کا مقابلہ ہوگا اور نعرہ لگایا جائے گا ہر صحابی نبی,
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 ہر صحابی نبی.
اب دیکھیں اتنا مروڑ آیا اس نعرے سے, بزرگوں نے لگایا, سارے لوگوں نے لگایا, مروڑ آ گیا, تو اب پورا فتویٰ لکھ دیا. میں نے کہا اس کا مطلب ہر صحابی نبی جنتی سے چڑھنے سے مراد جن کا نام لیا گیا تھا آپ کو اس پر اعتراض. کہا گیا ابو بکر صدیق جنتی، حضرت عمر جنتی، حضرت عثمان جنتی، حضرت علی جنتی، حضرت حسین جنتی، حضرت حسین جنتی. کہ لگے وہ تو متعین ہے. میں نے کہا ساتھ میں یہ کہا گیا نا سارے صحابہ کے ساتھ بالترتیب جو سب کے درجے اور منزلت ہے قبل فتح اور بعد فتح، جنتی حضرت معاویہ جنتی. میں نے کہا اگر حضرت معاویہ کے لیے جنتی کا نام نہیں لکھا جا سکتا تو تو نے خود اپنے فتوے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں لکھا؟ نہیں لکھتا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ رضی اللہ راضی ہوا ان سے، کہتے وہ امید ہے. تو میں نے کہا جب تجھے یقین نہیں ہے تو پھر کیوں نعرہ لگا رہا ہے؟ تو جب رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے تو یہی رضی اللہ کا ترجمہ ہوگا، جنتی 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 ہر صحابی نبی. اور نعرہ لگاؤ سنیو، یہ جہاد کا وقت ہے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں میرے دوستو بزرگوں، میں آپ کے سامنے پہلے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. یہ سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری مبارک کتاب ہے، ضمن میں باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. یہ کتاب پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق الحق سے لی گئی ہے. توجہ ہے آپ کی، کچھ چہرے سپاٹ ہے کہ وہیں کے ایجنٹ تو نہیں، ہمارے ہی ہے نا. میں ایسی دل لگی کہ آپ کو ہنسا رہا ہوں، پھر بھی آپ قبول ہیں، کھانا کھا کر جانا، ہم کوئی حکم نہیں لگا رہے. لیکن یہ سرکاری نعمت، سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک کتاب تحقیق الحق سے یہ لی گئی ہے اور یہ کتاب بنائی گئی. اور یہ کتاب سیرت نبویہ از افادات مہرویہ، ٹھیک ہے میرے دوستو. اب اس میں دیکھیے سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر 29، بولو سبحان اللہ، عنوان دیا اسامی نوشتگان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی تحریریں، خط اور وحی لکھنے والے. پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ، آپ نے اس میں ناموں کو جو ذکر کیا، سرکار کے خطوں کو لکھنے والے، سرکار سے وحی لکھنے والے، فرمایا اس میں خلفائے اربع، عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن ارقم، ابی بن کعب، ثابت بن قیس، خالد بن سعید، حنزلہ بن ربیع، زید بن ثابت، معاویہ رضی اللہ، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ اجمعین. یہ پیر محلی شاہ صاحب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کاتبان رسول اللہ میں شمار کیا. اس کے نیچے حاشیہ ہے، یہ حاشیہ ہے حضرت علامہ مفتی فیض صاحب کا، جو جناب پیر خواجہ نصیر الدین نصیر صاحب کے بھی استاد ہیں اور گورلہ شریف کے قدیم مفتی ہیں، اور پیر محلی شاہ صاحب کی کتاب پر ان کی تحقیقات ہیں. اس حوالے کے نیچے کہ سرکار پیر محلی شاہ صاحب میں صرف معاویہ لکھ کر آگے گر گئے، تو انہوں نے آگے چلے گئے تو حضرت معاویہ پر انہوں نے نشان دے کر نیچے بات لکھی ہے. توجہ سنیے صفحہ نمبر، اور یہ تو گوگل کا وقت ہے، ابھی بھی گوگل کا یہ کتاب گوگل پر موجود ہے، ابھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کو. یہ صفحہ نمبر 29 ہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج نبوت میں لکھتے ہیں کہ وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا جواب میں دوسری کتاب سے دوں گا، صرف ادھر اتنا سنو کہ وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے تھے اور آ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط و فرامین کی کتابت بھی کرتے تھے. بولو سبحان، بعض کے نزدیک کاتب وحی بھی رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دعا فرمائی تھی کہ خداوند معاویہ کو کتابت و حساب کا علم عطا فرما. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، آپ کہتے منقبت نہیں ہوتی، یہ پیر محلی شاہ صاحب کا گھرانہ ہے. جب کینیڈا سے آپ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں تو طاہر طاہر کہہ کے قوالیاں اور لوگ ناچیں. جب تیرے نام کی منقبت پڑی جاتی ہے تو رسول اللہ کے صحابی کو گالی دی جائے تو اس کی شان کے لیے ہم منقبت نہ پڑے؟ جواب میں توجہ ہے آپ کی، مناج القرآن والوں غور کرو تھوڑا. جھوٹ بولتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری، کہتے ہیں امام محمد رضا نے کہا کہ امام حضرت معاویہ کی تعریف میں توقف ہوگا. جھوٹ بولتے ہیں آپ، توقف مشاجرات میں ہوگا، فضائل میں نہیں ہوگا. جو جنگیں ہیں اس میں خاموش رہیں گے، فضائل بیان کریں گے. دراصل ڈاکٹر طاہر القادری خود کتابیں نہیں لکھتے، ان کے لوگ لکھتے ہیں، ان کی درجنوں کتابیں جس میں خود انہوں نے فضائل لکھی ہے. اور جب سے ہم نے تقریریں شروع کی تو مارکیٹ سے کتابیں غائب ہیں، لیکن نیٹ پر موجود ہیں. وقت میرے پاس نہیں ورنہ اس بندے، لیکن میں بڑوں کی بات پہلے پڑھ دیتا ہوں. لکھتے ہیں مفتی فیض صاحب قبلہ،
لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خداوند معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ رکھ.
ہر صحابی نبی
ان پر بھی حکم لگانا ان پر ہی. وہ بیچارے شریف آدمی حضرت الیاس قادری صاحب تم ان پر جناب شور مچا رہے ہو تو ادھر بھی ذرا آنا نا, ہمت کرنا ادھر آنا. اور میں کہتا ہوں یقیناً حضرت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت حق نعرہ لگایا, حق نعرہ لگایا.
اہل سنت کی ترجمانی کر دیں
ہر صحابی نبی, اللہ ان کو اس کا اجر دے, ان کو سلامت رکھے, درازی عمر دے ان کو. میرے دوست بزرگ کو دیکھیں کیا بات کرتے ہیں. پیر صاحب لکھتے ہیں حضرت مفتی صاحب کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق دعا فرمائی تھی, توجہ سنو میرے بچوں, کہ خداوند معاویہ کو کتابت و حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ رکھ. اور حضرت مؤلف یعنی پیر محلی شاہ صاحب نے مطلق کتابت کرنے والوں میں شمار کیا, جیسا کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی, ارطغرل کا ڈرامہ دیکھ رہے ہو نا, اس میں شیخ اکبر کا نام سنا ہے نا, یہ غوث اعظم کے بیٹے لگتے ہیں, بولو نا سبحان اللہ. حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کیونکہ پیر محلی شاہ صاحب محی الدین عربی کے بہت عاشق تھے اور ان کی کتاب فتوحات مکیہ کا درس دیتے تھے, اس کا حوالہ مفتی فیض صاحب پیر صاحب کے حاشیے میں دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جیسے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ نے فتوحات مکیہ کے باب نمبر 69 میں حضرت معاویہ کے متعلق لکھتے ہیں کاتب رسول اللہ وصحرہ وخال المؤمنین, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے برادر نسبتی ہونے پر مومنوں کے ماموں ٹھہرے. کیونکہ ان کی ہمشیرہ اور بہن حضرت ام المومنین ام حبیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھی. یہ بات گلڑا مقدسہ سے چھپ کر آئی. صرف ادھر کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہیں جناب, اس طرف بھی کچھ اشارہ کریں. تو یہ بات چاہے کراچی سے آئی ہو چاہے گولولا سے آئی ہو, بات ہے یہ مدینے کی. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, محبت سے کہو نا سبحان اللہ. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے خواجہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی نام و نسب,
نامو
اب دیکھیے ذرا توجہ رکھیے گا. پیر محلی شاہ صاحب کے پڑپوتے جناب حضرت خواجہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کیا لکھتے ہیں, ذرا تھوڑی سی توجہ رکھیں. فتح مکہ کا نقطہ ذہن میں رکھیے گا, صفحہ نمبر 529. پہلے میں 525 پڑھتا ہوں, صفحہ نمبر 525. حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب لکھتے ہیں کہ اگر حضرت علی کفر معاویہ کے قائل ہوتے تو ایک کافر کے ساتھ تحکیم یعنی فیصلے پر کیسے رضامند ہو سکتے تھے, آپ تو یہی فرماتے رہے اخونا بغو علینا, ہمارے بھائی نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی. آیت ہے انما المؤمنون اخوا, تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں, کہ ماتحت تو صرف افراد ہی کو بھائی کہا جاتا ہے, تو صرف مسلمان افراد ہی کو بھائی کہا جاتا ہے, کافر کو تو نہیں. پیر صاحب آگے لکھتے ہیں ثابت ہوا کہ حضرت علی کی نظر میں جناب معاویہ مسلمان تھے اور آپ کو ان کے ایمان پر قطعی شبہ نہ تھا, تو تجھے کیوں ہو گیا؟ یہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب لکھ رہے ہیں, یہ ان کی کتاب ہے نام و نسب, صفحہ نمبر ہے اس کا 525 سے پڑھتا ہوا میں آگے آیا ہوں. تھوڑی زحمت گزارا کریں اور یہ چند حقائق آج کی شب تھوڑا پڑھنے دیں ہمیں. لکھتے ہیں جناب خواجہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب, ثابت ہوا کہ حضرت علی کی نظر میں جناب معاویہ مسلمان تھے اور آپ کو ان کے ایمان پر قطن کوئی شبہ نہ تھا, ورنہ ان کا کہیں نہ کہیں اظہار ضرور فرماتے. ہاں شیعہ حضرات نے کوئی روایت گڑی ہے, ہاں شیعہ حضرات نے کوئی روایت گڑی ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہم نے تو آج تک تاریخ کے حوالے سے کوئی ایسا جملہ نہ پڑھا نہ سنا جس میں حضرت علی جناب معاویہ کے کفر کے قائل ہوں. آگے آئیے میرے دوستو بزرگو, صفحہ نمبر 529 پیر نصیر الدین نصیر صاحب لکھتے ہیں, خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں تک تو سارے سنی مفسرین اور مترجمین کا ذکر کیا گیا,
چونکہ یوم فتح سے مراد فتح مکہ کا دن زیادہ تر انہی ذہنوں کا کام ہے جن میں عناصر شیعت بدر جاتم موجود ہے، کیونکہ حضرت معاویہ فتح مکہ نہیں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، پیر صاحب اسی کو یہاں پر لا رہے ہیں. فرمایا جو فتح مکہ مراد لیتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر شیعت کے جناسیر، فرماتے اس لیے ایسے ہی لوگ جناب معاویہ کو دار اسلام سے خارج ثابت کرنے کے بعد ان پر دروازہ گالی گلوچ سب و شتم کھولنے کے جواز کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ صحابی رہیں ان کو کھلے بندوں گالیاں دینا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اللہ اللہ فی اصحابی اور آپ کے دوسرے ارشاد کے سراسر نافرمانی کا باعث بنتا ہے. اسی لیے ایسے ذہن جناب معاویہ کو دارۂ صحابیت ہی سے نکالنے کے لیے ان کا کفر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تقدس صحابیت کی دیوار گر جائے اور خرافات کی راہ ہموار ہو سکے. مگر یہ ان کی کج فہمی، کم علمی اور محض تعصب ہے. انہیں دائرہ صحابیت سے کسی طرح بھی خارج کرنا ممکن نہیں ہے. یہ گولڈا شریف کی بھائی بولنا سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ. میرے دوستو بزرگو یہ مقام، اب میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں، غور کیجئے. میرے سامنے اس وقت صحیح بخاری شریف موجود ہے، بولیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ. صحیح بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، حدیث کا رقم الحدیث ہے 2924. حدیث کے الفاظ ہیں ان ام حرام بنت ملحان حضرت انس بن مالک کی خالہ جان اور سرکار کی رضائی خالہ سیدہ ام حرام بنت ملحان کہتی ہے کہ انہا سمعت النبیہ، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ یقول، حضور یہ فرما رہے تھے اول جیش من امتی یغزون البحرا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندروں پر جا کر جہاد کرے گا، قد آؤ جابو، اللہ نے اسے جنت دے دی اور بخش دیا. ٹھیک ہے جی، صحیح بخاری شریف. ام حرام بنت ملحان کہتی ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ جس نے میری امت میں سے اول جیش یغزون البحر، جو سمندروں پر اپنے لشکر کو لے کر جائے گا اور جہاد کرے گا، قد اوجبو، جمع کا صیغہ ہے، سارے صحابی جنتی، اوجبو وہ سب جنتی. کہتا نومینیٹ کر، میں نے کہا حضور نے فرمایا جو سمندر پر، ہرے سمندروں پر جائے گا اور اتنی مشقتوں کو برداشت کرے گا، جان جھوکم میں ڈال کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جائے گا، رسول اللہ کہتے قد اوجبو، ان سب پر واجب ہو گئی جنت، واجب ہو گئی. اب تھوڑا سے آگے آئیے میرے دوستوں بزرگوں، اب میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث نمبر 2788 پڑھ رہا ہوں. اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، اول ما رکب المسلمون البحر، مسلمانوں کا سب سے پہلا لشکر جو سمندروں سے گیا، ما معاویہ تھا، وہ حضرت معاویہ کی سربراہی میں گیا. یہ صحیح بخاری شریف، بولیے نا سبحان اللہ، حضرت معاویہ کی سربراہی میں گیا. بات کو میں سمیٹنے جا رہا ہوں، بات کو میں میرے دوستو بزرگو سمیٹنے جا رہا ہوں. قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، بولو سبحان، والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو لہذا اس سے ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے، بولو سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاهن سب سے پہلے، امام رازی لکھتے ہیں سبقت کرنے والوں کے اندر موجود ہے. اس پر اگر کوئی دانت چبائے تو یہ بھی ایک کتاب پیر نصیر صاحب کی، بریلی کے کہ تانا دیتے ہو، بریلی ہو یا گلڑا ہو، عقیدہ اہل سنت ہی کا ملے گا. پیر نصیر الدین نصیر صاحب شاہ صاحب کی کتاب راہ و رسم منزلہا، ٹھیک ہے، اور یہ کتاب میرے دوستو بزرگو شایہ بھی درگاہ غوثیہ مہرویہ گلڑا شریف E11 اسلام آباد پاکستان سے ہوئی. اس کا صفحہ نمبر ہے 236. اب جو حضرت ایمان میں سبقت کرنے والے، بولو سبحان اللہ، جلدی سے سن لو بات، ہم ختم کریں. ایمان میں سبقت کرنے والے، پہلے ایمان لانے والے،
اور حضور قرآن نے کہا جس نے سب سے پہلے سبقت کی اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کو جنت دے گا. سب سے پہلے سبقت کس نے کی؟ حضرت پیر مہلی شاہ صاحب کے پڑ پوتے جناب خواجہ پیر نصیر الدین صاحب صفحہ نمبر 236 میں اپنی کتاب راہ راہ و رسم منزل ہاں میں لکھتے ہیں. توجہ سنا, بڑے سونے کے پانی سے لکھنے والے جملے ہیں. بولو سبحان اللہ. لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر میزان عقیدے کے پلڑے میں, میزان ایمان عقیدہ کے پلڑے میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے بالکل ابتدائی لمحات میں حضرت صدیق اکبر کی وہ دو لفظی تصدیق رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں اس کے بعد سے قیامت تک کے اہل ایمان جن میں صحابہ, اہل بیت, تابعین, اغواس, اقطاب, علماء, فقہا, شہداء سب شامل کر دیے جائیں, شامل ہیں کہ سرمایہ ایمان کو رکھ دیا جائے تو بخدا میرے صدیق اکبر کا پلڑا بھاری ہوگا. بولو سبحان اللہ. میرے صدیق اکبر کا پلڑا یہ فتاوی مہریہ سرکار پیر مہلی شاہ صاحب. نہیں, میں تو مولا علی کو افضل کہوں گا. نہیں, میں تو ابوبکر صدیق پر مولا علی کو افضل کہوں گا. آئیے سرکار پیر مہلی شاہ صاحب سے پوچھئے, یہ بولی کس کی ہے, سنی کی ہے کہ شیعہ کی ہے؟ کہا جاتا ہے اہل سنت میں مظفر شاہ دراڑے ڈال رہا ہے. میرا کلپ کاٹ کر خواجہ پیر نصیر صاحب کے کلپ کے ساتھ جوڑ کر کنفیوژن پھیلائی گئی, اس لیے میں عبارت پڑھ رہا ہوں. اور ایک دفعہ پھر کسی موضوع پر چھیڑو بیٹا اور دلائل تمہارے سامنے لاؤں. اور کنفیوژن پھیلائی گئی اور ہمیں بزرگوں کا بے ادب ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن میں نے ابھی زبیر بھائی سے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا ایک حوالہ نہیں پڑھوں گا, سارے حوالے گولڑا شریف کے پڑھوں گا, تاکہ بتاؤں گا کہ معاذ اللہ گولڑا کے, العیاذ باللہ, ہم گولڑا کے گستاخ نہیں. ہم جب گولڑا مقدسہ جاتے ہیں تو جوتوں کی جگہ پر اپنی پگڑی پھینکتے ہیں اور پرا گندا ان کے بال بکھرے ہوئے بالوں سے حاضر ہوتے ہیں اس بادشاہ کے سامنے جسے دنیا اعلی حضرت پیر مہلی شاہ صاحب, گردنیں اٹھتی نہیں ان کے علم کے سامنے. یہ سرکار پیر مہلی شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں سنیے. نعرے لگا رہے ہو تم دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر پوچھو, کہتے سیدوں کی محبت میں لگا رہے ہو. میں نے پہلے میں نے کہا تھا آپ سے اعتماد لیا جا رہا ہے نام سیدوں کا لے کر. اب دیکھو یہ سیدہ زہرا کا بیٹا حسن کا لال, بولو سبحان اللہ, پیر مہرلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتاوی مہریہ میں, فتاوی مہریہ میرے دوست و بزرگوں اس وقت میرے سامنے صفحہ نمبر 245, لیکن میں پورا ٹھوک بجا کر کام کروں آپ کے سامنے. یہ جو تبا ہے نا پریس, یہ بارے پنجم ہے, اور یہ جو تبا ہے نا یہ بارے دوم ہے. یہ جو کتاب چھپی ہے میرے دوست و بزرگوں, یہ دو فتاوی مہریہ میرے پاس ہے, یہ بھی فتاوی مہریہ, یہ پانچواں ایڈیشن ہے, یہ دوسرا ایڈیشن ہے. توجہ ہے, میں جو حوالہ دے رہا ہوں یہ پانچویں ایڈیشن کا دے رہا ہوں آپ, پانچویں ایڈیشن کا یہ حوالہ میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. اور یہ شابان المعظم جولائی 2010 میں شائع ہوا ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 245. توجہ سے سننا. آئیے سرکار اعلی حضرت پیر مہلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہ نعرہ لگانا کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر, اور یہ کہنا کہ علی ابو بکر سے افضل ہیں, حضور شاہ صاحب یہ کس کا عقیدہ ہے؟ شاہ صاحب لکھتے ہیں روافض کا کلام مختلف ہے, ان میں بعض کفر ہے اور بعض نہیں. آگے چل کے لکھتے ہیں, لیکن ان کے وہ اقوال جو بدعت ہیں, کس کے؟ سنی کے, شیعہ کے؟ میں نے اوپر اس لیے پڑھا, پوری تفصیل کو چھوڑ اوپر ہیڈنگ باندھی ہے, فرما روافض کے کا کلام, سنی کا روافض کا, شیعہ کا روافض, فرما روافض کا کلام مختلف ہے. آگے چل کے لکھتے ان کے اقوال میں, کن کے؟ رابضی کے. ان کے اقوال میں وہ اقوال جو بدعت ہے کفر نہیں بنتے, وہ یہ ہے کہ سیدنا علی حضرات شیخین سے افضل بتائے. سن لیا آپ نے؟ پھر مہلی شاہ صاحب کہتے ہیں یہ روافض کی بدعات ہے کہ وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے افضل مولا علی کو بتائے. تو مظفر شاہ نے جو یہ کہا کہ جو
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو بکر پر افضل کہے وہ سنی نہیں ہے تو تم بھدک گئے. تو میں آپ کو ڈانٹ نہیں رہا نہ کوئی غصے میں آ رہا ہوں, ایک دفعہ پھر دعوت فکر دیتا ہوں
کہ پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کی کتاب میرے دوستو تصفیہ ما بین سنی و شیعہ, تصفیہ وقت نہیں میرے پاس, میں صرف صفحہ نمبر ذکر کرتا ہوں, اس کا صفحہ نمبر 23 جس میں پیر محلی شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ خلیفے کا جس دور میں افضل ہونا قرار پایا وہ دور وہی تھا حضرت ابوبکر کے لیے. اور یہ پیر محلی شاہ صاحب لکھتے ہیں حضرت علی کو حضرت شیخین ابو بکر عمر سے افضل بتانا یہ روافض کی بدعت ہے.
اس کی سنی کا عقیدہ اب کوئی سائی ہو نائی ہو پان ہو پان پراگ ہو یہ بات کرے وہ ہمارا پیر نہیں ہو سکتا,
یہ عقیدہ سیدوں کا ہے. بولو سبحان اللہ,
کس کا عقیدہ میرے بھائیو؟ سیدوں کا عقیدہ ہے پیر محلی شاہ صاحب کا. آخری حوالہ پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں, چار یاروں پر میں نے حوالے دیے, مزید بھی حوالے جات ہیں لیکن وقت بہت مکمل ہو گیا ہے اور آگے بھی ایک جگہ پہنچنا ہے اور آج کی تقریر مکمل ہم کرتے ہیں. لیکن ایک ضروری بات کے ساتھ میرے دوستوں بزرگوں, پیر محلی شاہ صاحب, اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال یہ بھی بنا دیا جاتا ہے, ہاں ہاں سید مظفر شاہ صاحب, ہاں ہاں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی سے افضل ہیں لیکن خلافت میں ہیں ولایت میں نہیں. میں نے کہا یہ بات بھی پیر محلی شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں. یہ فتاوی مہریہ میرے سامنے ہے, توجہ ہے, اور اس کو میں پڑھ دوں آپ کے. یہ مارکیٹ میں ہے نہیں کیونکہ بہت پرانا نسخہ ہے, تاکہ میں طلبہ جو بیٹھے ان کی تشفی کے میں ساری بات کر دوں کے لیے. یہ جو تباہ ہے نا یہ 1977 کا ہے اور وہ 2010 کا تھا. تو آج کل مارکیٹ میں یہ جلد ہے لال والی, کالی والی نہیں, لیکن اللہ اس کو جزائے خیر دے جس نے محنت کی. اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں گے تو اس میں یہ رکھا ہوا ہے,
توجہ ہے, تباہ دوم نہیں ہے لیکن تباہ چہارم ہے, اس میں یہ عبارت موجود ہے, توجہ ہے. تو لہذا گوگل پر جا کر آپ فتاوی مہریہ لکھیں گے اس کا صفحہ نمبر 145. بولو سبحان اللہ. میرے دوستوں بزرگوں توجہ کرنا, میں نے کوشش کی ہے ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے آپ کو ٹو دا پوائنٹ صحیح صحیح باتیں بیان کر دی جائیں تاکہ ایک پوری ڈاکومنٹری بن جائے, ایک پورا خلاصہ بن جائے, پورا انسائکلوپیڈیا ہو جائے اس حوالے سے. کسی کو چھیڑنے کے لیے نہیں, جو سننی ہے وہ یہی باتیں کرتے ہیں بس. کسی کے فتاوی مہریہ کے صفحہ نمبر 145 پر پیر محلی شاہ صاحب اس مسئلے کو حل کرتے ہیں کہ کہتے ہیں وہ باطن میں جو نا باطن میں مولا علی افضل ہیں اور ظاہر میں ابو بکر صدیق افضل ہیں. اس کا جواب دیتے ہوئے پیر محلی شاہ صاحب لکھتے ہیں, فرماتے ہیں ان سے مراد خلفائے اربعہ اور ان کے بعد والے وہ خلفاء ہیں جن کے زمانے میں اسلام کو اعزاز وہ قیام حاصل ہوا. میں پورا پڑھتا ہوں اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پورا پیراگراف لیں, یعنی ایک بار ایک لائن سے جب بات واضح ہو جاتی ہے لیکن ایسی لوگوں کو کنفیوز کر, پیچھے سے نہیں پڑھا. میں نے کہا پھر اس کے اوپر سے پانچ عبارت سے پڑھتے ہوئے نیچے آتا ہوں, جس نقطے پر میں رکوں گا وہاں میں آپ کی توجہ دلاؤں گا. پیر محلی شاہ صاحب نمبر 2 کا عنوان دے کر لکھتے ہیں, ان سے مراد خلفائے اربعہ اور ان کے بعد آنے والے وہ خلفاء ہیں جن کے زمانے میں اسلام کو اعزاز و قیام حاصل ہوا. کیونکہ خلافت کا معنی ایک ایک لفظ پر غور کرنا یہ بادشاہ کا قلم ہے, جیسے اعلی حضرت کا ایک ایک جملے میں دنیا ہوتی ہے نا, اس طرح ان کے ایک ایک جملے میں دنیا ہے. غور کرنا, میں ٹھہر سے بولتا ہوں, کیونکہ خلافت کا معنی وہ ریاست عامہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بطور نیابت حاصل ہو اور جس کا مقصد اقامت دین, احیاء علوم دینی, ادائے فریضہ جہاد, رفع مظالم وغیرہ ہو, اس نیابت نبوی کا مستحق. اب بات سننے کی ہے, اب میں جو چاہ رہا تھا آپ کو بتانا وہ یہاں سے غور کرو. فرما اس نیابت کا مستحق یعنی اس خلافت کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس کے قریب ہو. جوہر نفس سے مراد روح, جوہر نفس سے مراد ولایت, جوہر نفس سے مراد روحانیت. پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں رسول اللہ کا جانشین وہی بن سکتا تھا
جس کی روحانیت رسول اللہ کی روحانیت کے قریب ہو یعنی وہاں سے لینے والی ہو.
غور سے سنیں. فرماتے ہیں کہ اس نیابت نبوی کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس کے قریب ہو. بس اسے صورت خلافت, صورت خلافت اپیرنس, صورت شکل. خلافت کی ظاہری شکل کیا ہے؟ فرماتے ہیں صورت, جیسا آپ اردو میں صورت بولتے ہو نا, پیر صاحب لکھتے ہیں پس اسی صورت خلافت یعنی ریاست, اور معنی خلافت یعنی قرب انبیاء
یعنی ولایت. ٹھیک ہے, یہ جو لوگ جو ڈاکٹر تعلق قادری نے اپنی کتاب میں گپ ماری نا, ظاہری خلافت باطنی خلافت, اسی کو پیر صاحب نے صورت اور معنی کے لفظ میں لیا ہے. توجہ ہے آپ کی, غور کر رہے ہیں میرے دوستو؟ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے لوگ تمہیں یا رسول اللہ کہلتے ہوئے نظر آئیں گے, قادری کہلاتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن قربان جاؤں میرے شیخ تاج الشریعہ کی نگاہ نظر پر, اس نے مرتد کو بہت دور سے پہچان لیا تھا. سنیے میرے دوست بزرگو, واضح طور پر اس بات کو سن لیجیے, کیا بات فرمائی. لکھتے ہیں سرکار پیر مہلی شاہ صاحب, اور بات میں ختم کر رہا ہوں یہاں پر, ایک عبارت پھر پیچھے چلتے ہوئے. اس نیابت نبوی کا مستحق وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا نفس جس کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس کے قریب ہو. جوہر نفس روحانیت, روح, روحانی ترقی قریب ہو. بس اسی صورت خلافت یعنی ریاست عامہ, اور معنی خلافت یعنی قرب انبیاء, دونوں کا جامع ہونا. یعنی جو نبی کا نائب ہوگا وہ دونوں کا جامع ہوگا, ایک چیز بھی نہیں رہے گی وہ نبی کا نائب نہیں ہو سکتا. اس کے آگے خلافت بھی ہونی چاہیے, زمین بھی, زمین پر کنٹرول بھی ہونا چاہیے, اور اس کا دل روحانیت میں رسول کے قریب ہونا چاہیے. فرماتے ہیں بس اسی صورت خلافت یعنی ریاست عامہ, اور معنی خلافت یعنی قرب انبیاء, دونوں کا جامع ہونا چاہیے, جیسا کہ خلفائے عربات تھے.
بولو نا سبحان اللہ, سب سے بڑا وظیفہ ہے, بولو سبحان اللہ. پیر مہلی شاہ صاحب نے فیصلہ کر دیا, فرما جیسے خلفائے عربا تھے. خلفائے عربا حق چار, یا عربا کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ کہنا امام حسن بھی تو تھے. میں نے کہا میں کیا جواب دوں پیر صاحب سے پوچھ لے. پیر صاحب نے کہہ لے کہ خلفائے عربا, جبکہ 30 سال ہو رہے ہیں امام حسن پر پورے, تو یہ فقیر غریب شروع سے جو بات کر رہا تھا میرے آقا نے اس کی تصدیق کی کہ نہیں کی, کہ چار یار کہنے کی وجہ کیوں ہوتی ہے؟ بولو نا سبحان اللہ. یہ بات سرکار نعمت فرماتے ہیں اعلی حضرت سیدنا مجدد وقت پیر مہرلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی, مولا علی کے علم کا شناور, جسے نسب بھی مولا کا ملا تو علم کا حصہ بھی ملا. فرماتے ہیں سرکار پیر مہرلی شاہ صاحب, پس اس صورت خلافت یعنی ریاست عامہ, اور معنی خلافت یعنی قرب انبیاء, دونوں کا جامع ہونا چاہیے, جیسا کہ خلفائے اربعہ تھے. مل کر ذرا آواز لگاؤ, جیسا کہ. وظیفہ سمجھ کر اپنی اپنی منت ذہن میں رکھ کر اس کو پڑھو, جیسا کہ خلفائے اربعہ تھے. میں پڑھاتا ہوں آپ کو, جیسا کہ, ایک آواز گونج آنی چاہیے, جیسا کہ خلفائے اربعہ تھے. اربا کس کو کہتے ہیں؟ چار کو. بولنا سبحان اللہ, بولنا سبحان اللہ, بولنا سبحان اللہ. میں قرآن کھول کھول کے دکھاواں گا. بولو سبحان. آیا کہ نہیں آیا قرآن میں بتاؤ؟ چار یاروں کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ وہ کالے تیرے عزائم کو میں پاؤں تھلے لاواں گا, ہاں, اور میرے نعرہ حق چار یار لاواں گا. بولنا سبحان اللہ. فرماتے ہیں حضرت پیر مہلی شاہ صاحب, بس بات ختم ہو رہی ہے دو منٹ میں, بس اسے صورت خلافت یعنی ریاست عامہ, اور معنی خلافت یعنی قرب انبیاء, دونوں کا جامع ہونا چاہیے, جیسا کہ خلفائے اربعہ رضوان اللہ اجمعین تھے. البتہ اتنا فرق ضرور ہو ہے, البتہ اتنا فرق ضرور ہے, توجہ مجھے اس میں, علامہ خادم صاحب یاد ہے, اللہ ان کی قبر کو انوار و تجلیات کا, توجہ, ہائے ہائے, یہ بے ساختہ نکلا, اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے.
توجہ.
فرماتے ہیں البتہ البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں صورت خلافت یعنی ریاست عامہ اور اجتماع مسلمین بدرجہ اتم موجود تھا، اور عہد مرتضوی میں اگرچہ معنی خلافت یعنی قرب نبوی بدرجہ کمال تھا، لیکن ریاست عامہ اور اجتماع مسلمین خلفائے ثلاثہ کے دور کی طرح نہ تھا. اللہ رب العالمین جل وعلا ان حقیقتوں پر ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آج کوئی جلسہ نہیں تھا، آج سارے بھائی بیٹھ کر اپنا سبق یاد کر رہے تھے. میں آپ تمام بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح بھائیوں کی طرح جوڑ کر رکھے دین کے لیے، اس امت کو اللہ محفوظ رکھے. ہم نے کسی کے خلاف تقریر نہیں کی، ہم نے اہل سنت کا نظریہ پڑھا ہے. جو سنی ہوگا وہ اس کا مخالف نہیں جائے گا. ہمارا نہ کوئی شوق مناظرے کا تھا، نہ کسی کی دل آزاری کا تھا. کیوں؟ سنی کی دل آزاری کا نہیں تھا جو حرام ہے، بلکہ سنی کے دل کو خوش کرنا تھا اور اپنے دل کو خوش کرنا تھا. جو یہ میں نے کتاب پڑھی، میری بہنیں میرے بھائی تمام مبارک کے مستحق ہیں. اس علاقے پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ بہت مختصر سے نوٹس میں آپ تشریف لائے، اور دعا کریں اللہ رب العالمین یہ 13ویں حق چار یار کانفرنس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہر صحابی نبی، ایسا نہیں اٹھاؤ نہ ہاتھ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی اپنی مرضی سے اٹھانا، جو راضی ہے نعرے پر وہ اٹھائے، ہم کوئی سختی کرنے والے نہیں. ہر صحابی نبی جنتی، جنتی. الحمدللہ اللہ رب العالمین ہم اپنی قبروں میں بھی رہیں تو ہماری قبر سے بھی آواز آ رہی ہو، ہر صحابی نبی. صحابہ میں اہل بیت داخل ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے ہم تمام کو عافیت دے. اور میرے امام، امام اہل سنت، بتاؤ سرکار پیر محلی شاہ صاحب کے جلوے آپ نے دیکھے.
میں اگر نام نہ لیتا تو آپ کو لگتا میں اعلی حضرت کو پڑھ رہا ہوں. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بولو سبحان اللہ. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. میرے امام کے اس قول پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.